بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك، والرغماء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواصل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سر؟ الحمد لله. جي آپكو بھی مبارك. كيف گزرا آپ کا ما شاء الله رمضان، آپ کی ما شاء الله عيد، آپ سب کو ہماری علم النافع کورس کی طرف سے آپ سب کو عيد مبارک. تقبل الله منا ومنكم جميعا، آمين. الحمد لله بہت اچھا رہا رمضان، الحمد لله على كل حال میں بھی خیریت سے ہوں. کیسا جیسے پروڈکٹیو رہا آپ سب کے؟ کچھ ٹارگیٹ تو آپ نے بنائے ہوں گے نا رمضان میں کہ مجھے یہ یہ کرنا ہے، تو کس کس نے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کیا اور کس کس نے نہیں کر سکا؟ جی کیا مزہ آیا، الحمدللہ عبادات میں فوکس کرنے کا موقع ملتا ہے نا. جی ٹرائیڈ اور بیسٹ، الحمدللہ نہیں کر سکے. جی یہ تو آپ دیکھیں سسٹر، جیسا آپ نے کہا نہیں کر سکے نا، ہم نے سے کبھی بھی کوئی اپنی ٹارگیٹ کو اچیو کر ہی نہیں پایا تھا. کچھ نہ کچھ جو ہم نے اپنی پلاننگ کی ہوتی ہے اس میں کمی ہمیشہ رہ جاتی ہے، تو الحمدللہ ہم اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ ابھی ہمارے پاس زندگی کی سانسیں باقی ہیں نا. تو میں اور آپ جو گول اب تک نہیں کر پائے وہ الحمدللہ ابھی ہمارے پاس ڈیز ہیں، ہم کر سکتے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف رمضان کی عبادت کرتے ہیں نا، ہم تو آپ کو پتہ ہے جو رمضان کی عبادت کرتا ہے تو رمضان تو چلا گیا نا, اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ تو سارا سال ہی اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے پہ لگا رہتا ہے, ہے نا؟ ایسا ہے نا کہ سارا وقت ہی دل چاہتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بھاگے دوڑے, بھاگے دوڑتے دوڑتے پھر بھی نا وہ ٹارگیٹ تک اچیو نہیں کر پاتے نا. جی الحمد للہ. جی ابھی دل مطمئن نہیں ہوتا ہے عبادت کے لیے, بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو پھر آپ سوچیں نا پھر آپ کی عبادت میں خوشی کیسا رہے گا. وہ تو آپ کو پتا ہے مسلسل ایک خوف اور ایک امید کی زندگی مومن کی ہوتی ہے نا, یعنی کرنے کے بعد بھی لگتا ہے کہ ابھی کمی ہے, ابھی اور کرنا, ابھی اور کرنا. ایسے ہی ہے نا ہم سب بہنوں کے ساتھ, مجھے امید ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہوگا. جی پوری زندگی بھی کام ہے, بالکل الحمد للہ. بس بیسیکلی رمضان جب آتا ہے مجھے اور آپ کو ریچارج کر دیتا ہے نا, کہ ہم دوبارہ سے فیول کو لے لیں, اور جب فیول بھر جاتا ہے تو گاڑی کتنی تیزی سے بھاگتی ہے نا, تو میں اور آپ بھی اب بھاگنے والے بن جائیں نا. الحمد للہ. جی شکر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا ادا کریں کم ہے. جی آپ یہ دیکھیں نا, میں یہی سوچی تھی آپ, میں الحمد للہ آپ یہ دیکھیں کہ رمضان ختم ہوا اور فوراً اتنی ساری جیسے اموات کا سننے میں آیا ہماری اپنی مساجد میں, دو دو موتیں, ایک ظہر جمعے میں ایک عصر کے جمعے میں. اور آپ دیکھیے موت بھی کتنی اچھی کہ اثر پڑ رہے ہیں, پڑھتے پڑھتے طبیعت خراب ہوئی اور الحمد للہ ہاسپٹل جاتے جاتے آلموسٹ دم توڑ دیا نا. تو اتنی ساری اموات سننے میں آ رہی تھی تو یہی خیال آ رہا تھا کہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی تقدیر میں کیا لکھا ہے نا, میرا اور آپ کا کتنے عرصے تک کا ساتھ ہے اور کیا ہوتا ہے آگے جا کے ہمارے ساتھ, ہم اسے کوئی نہیں جانتا نا. لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے اپنی زندگی میں ایک اچیومنٹ کے لیے ہم نے جو ٹارگیٹ بنایا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں جانے سے پہلے وہ ساری چیزیں کرنے کی توفیق دے دے, تاکہ کل اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنے آپ سے راضی کر دے. جی الحمد للہ. بہت ہی اچانک ہو رہی ہیں, بالکل بالکل الحمد للہ. آپ یہ بتائیے کہ کیا 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 آپ نے عید پہ رمضان میں, کوئی نئی چیز ٹرائی کی؟ جیسے عبادات تو کرتے ہیں الحمد للہ, کچھ ڈفرینٹ کیا کسی نے اس رمضان میں؟ شابش, کچھ کیا کہ جیسے میں نے یہ کام کیا؟ الحمد للہ. شابش, کچھ شیئر کیجیے. الحمد للہ. آپ یہ دیکھیے کہ الحمد للہ رمضان تو آتے ہیں نا کہ ہم سب الحمد للہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دوڑنے والے بن جائیں, اور وہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہمارے ساتھ دوست اچھے ہوں نا, ہمارے ملنے والے اچھے ہوں. تو مجھے ایک حدیث یاد آ رہی تھی تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں کہ بہترین دوست کون ہوتا ہے. تو الحمد للہ آپ ریڈی حدیث سننے کے لیے؟ شابش, بتائیے کتنے لوگ ہیں جو سننا چاہتے ہیں؟ جزاک اللہ. چلیے ان شاء اللہ دیکھتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ہم کن لوگوں کی محبت میں بیٹھیں, یعنی ہم کن لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالی یاد آئے, اور جن کی گفتگو سے تمہاری دینی معلومات میں اضافہ ہو, اور جن کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. چیک کرتے ہیں جب کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ الحمدللہ کہ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آئے. جی ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی معلومات میں دینی میں اضافہ ہو رہا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کو اپنی آخرت کی یاد دلا, یعنی فکر لگ جائے کہ اب مجھے کرنا ہی کرنا ہے کچھ نہ کچھ اپنی آخرت کے لیے نا. تو کوشش کیجئے میں اور آپ اپنے آس پاس ایسے دوست یا دوستوں کو بنائیں جو اس طرح کی جسے کہا جائے صفات رکھتے ہیں نا. الحمدللہ. یہ بتائیے کہ آپ لوگ ایسا کریے سسٹر, میں آج آپ کے اٹینڈنس کا کھول نہیں سکی, آپ لوگ اپنی اٹینڈنس پلیز لب بیک مارک کر دیجیے اپنے آئی ڈی کے ساتھ. اگر آپ ہیں تو ون مارک کر دیجیے لب بیک, اور اگر اپنی آئی ڈی کے ساتھ نہیں ہے تو پلیز اپنی آئی ڈی لکھ کر اپنی لب بیک مارک کر دیجیے. شاباش الحمدللہ, جزاکم اللہ خیرن کثیرا. الحمدللہ ریڈی آپ سب کو گرامر کے سیشن میں. آپ کو پتا ہے کہ آپ سب, آپ کو ملا تھا نا, آپ کو ٹیسٹ ملا تھا, سب نے کر لیا الحمد. چلیے ہم ان شاء اللہ ریکویسٹ کریں گے سسٹر ہنا سے, سسٹر بشرا سے. سسٹر بشرا اگر آپ میں تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کر دیجیے. ان شاء اللہ ہم اپنے گرامر سیشن کی طرف چلیں گے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. آپ کی اٹینڈنس مارک کرتے جائیے ان شاء اللہ گرامر کا سیشن ہے سسٹر بشرا کے ساتھ. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفلا زدنا علما. الحمد لله میں بھی ٹھیک. خیر مبارک آپ سب کو بھی عید مبارک. اوکے گرامر کا جو ٹیسٹ تھا وہ کیسا لگا؟ آسان تھا؟ مشکل تھا؟ کیسا لگا آپ سب لوگوں کو؟ کچھ مشکل ہوئی اس میں؟ آپ لوگوں کو پتا چلے گا. اور غلطیاں تو ہوتی ہیں انسان سے, کیونکہ غلطی نہ ہو تو پھر سیکھنے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو گرامر تو ایسی چیز ہے جو بے انتہا غلطیوں کے بعد پھر آتی ہے. تھوڑا ٹف سبجیکٹ ہے, انشاءاللہ اچھا ہوا ہوگا سب کا. اوکے ہم اب شروع کرتے ہیں اپنا جو گرامر کا لیسن ہے. اس میں ہم لوگ جیسے مرکبات میں تھے, ہم لوگ مرکبات ہم نے شروع کیے تھے. پہلے ہم نے مرکب توصیفی کو پڑھا, جس میں جو ہمارا مرکب ناقص کے انڈر آتا ہے, اور اس میں ہمارے پاس صفہ موصوف ہوتی ہے جس کو ہم جن سے ہمارا یہ بنتا ہے مرکب توصیفی. پھر اس کے بعد ہمارا آیا تھا مرکب اشاری, دوسرا ہمارا جو مرکب ناقص تھا. اور مرکب اشاری میں ہم اسماء اشارہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی بھی اسم ہوتا ہے, یعنی جس کی طرف ہم اشارہ کریں. تو یہ مرکب اشاری بھی ہم کمپلیٹ کر چکے تھے. پھر ہمارا تھرڈ مرکب تھا مرکب اضافی. اور جو مرکب اضافی ہے اس کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے تھے, یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. اس میں بھی ہمارے دو ہی کہہ سکتے ہیں آپ کے دو پارٹس ہوتے ہیں, مضاف مضاف الیہ. پھر ہم نے ان کے رولز وغیرہ بھی پڑھے تھے, اور کہ مضاف کی کیا شروط ہے اور مضاف الیہ کی کیا شروط ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ اسماء دیکھے تھے جن کو کہ اسماء خمسہ کہا جاتا ہے, ان کو بھی ہم نے اس کے اندر ڈسکس کیا تھا. اور پھر ہم نے جو پیچیدہ مرکب اضافی تھے وہ بھی بنانے سیکھے تھے. پیچیدہ مرکب اضافی یعنی جس میں ہمارے پاس دو اسم سے زیادہ اسماء ہوں, اور ان کو ہم کس طریقے کے ساتھ بنائیں گے. جیسے حامد کے گھر کا دروازہ, تو اس میں ہمارے پاس تین اسماء ہیں جن کے اندر تعلق پایا جاتا ہے, پھر اس کو ہم نے دیکھا تھا. تو اس کے بعد اب ہم جس ٹاپک پہ تھے, جس کو ہم نے شروع کیا تھا, وہ ہمارا ٹاپک تھا مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. اس چیز کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال کس طریقے کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں جیسے میں نے آپ کو دو ٹیبلز بھی سینڈ کیے تھے, اور اس میں ہم لوگ ضمائر کو دیکھ چکے تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالت رف کے ضمائر جیسے ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہن, انت انتما انتم, انتی انتما انتن, اور انا نحن, یہ حالت رف کے ضمائر تھے. اور یہ سبجیکٹو ہوتے ہیں, جب آپ کسی بھی سینٹینس میں کوئی سبجیکٹو ضمیر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان میں سے استعمال کرتے ہیں, ان ضمائر میں سے. اور دوسرا ہمارا جو ٹیبل ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ ہمارا حالت نصب اور حالت جر کے ضمائر کا تھا, جس میں ہم نے دیکھا تھا ہو ہما ہم, ہا ہما ہن, تھا کما کم, کھی کما کن, اور یا نا. یہ جو ضمائر کا ٹیبل تھا یہ ہمارا حالت نصب اور حالت جر میں, یعنی جب ہم اعرابی حالت میں نصب یا جر کے کانٹیکسٹ میں کسی بھی ضمیر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس وقت ہم ان ضمائر کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو ابھی میں نے ضمائر آپ کے سامنے پڑھے یہ کبھی بھی اکیلے نہیں آتے, یہ ہمیشہ کسی بھی اسم کے ساتھ جڑ کے آئیں گے, یا کسی فعل کے ساتھ یا کسی حرف کے ساتھ. تو یہ کبھی بھی اکیلے نہیں آتے. جو ہمیں حالت رف کے جو ہمارا ضمائر ہے ہوا ہما ہننا یا ہوا ہما ہم یا ہما ہننا, یہ والے جو ضمائر کا ٹیبل ہے یہ سیپریٹ آتا ہے, اکیلا آتا ہے. لیکن جو ہمارے حالت نصب اور حالت جر کے ضمائر ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے, یہ سب ہمارے کسی فیل اسم یا حرف کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتے ہیں, ٹھیک. اور یہ جو ہمارے ضمائر ہیں یہ آبجیکٹو ضمائر ہیں. تو اب چونکہ ہمیں مضاف الیہ کے طور پر جو ضمائر استعمال ہو کے ہم جن کو استعمال کرنا سیکھیں گے بھی آگے اپنی مرکب اضافی کی کنسٹرکشن میں, تو اس میں چونکہ ہمیں مضاف الیہ میں ضمائر چاہیے, تو مضاف الیہ کی ہم نے ایک شرط پڑھی تھی کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو جو سیکنڈ ٹیبل ہے حالت نصب اور حالت جر والا, یعنی آبجیکٹو ضمائر والا, وہ والا ہم نے ابھی جو ہمیں یعنی ضرورت ہے وہ ہمارا حالت نصب اور حالت جر والا جو ٹیبل ہے وہی ہمیں ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں حالت جر کے ضمائر چاہیے. یہاں تک آپ لوگوں کو سب یہ وہ چیزیں جو ہم نے سب پڑھی ہوئی ہیں پچھلی کلاسز میں. اس میں آپ کو اگر کوئی چیز مشکل لگ رہی ہے یا کسی کا کوئی سوال کرنا ہے کسی چیز سے ریلیٹڈ, ورنہ پھر ہم جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی طرف آئیں اور ہم اس کو اسٹارٹ کریں. اوکے الحمدللہ. اب اس میں ان ضمائر کا استعمال ہمارا مرکب اضافی کی کنسٹرکشن میں وہ اب ہمارا یعنی نیکسٹ اسٹیپ آ رہا ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا ضمائر ہم نے کون سے استعمال کرنے, اور اب ہم نے ان کا استعمال اپنی مرکب اضافی کی کنسٹرکشن میں کرنا. جیسے ہم مرکب اضافی میں ہم نے ایک کنسٹرکشن کی تھی حامد کا گھر, تو اگر ہم اسی کو ضمیر کے ساتھ استعمال کرنا چاہیں تو اس کا گھر اس میں ہمارے پاس جیسے ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ سوئچ کرتے ہیں ہم, یعنی گھر جو ہے وہ عربک کنسٹرکشن میں پہلے آئے گا اور اس کا جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ آئے گا. تو اس میں ہمارے پاس جو بیت ہے اس کو بیتو کر کے ہم فرسٹ نمبر پہ لکھیں گے, اور اس کا کی جو ضمیر ہے یہ چونکہ اب سنگولر مذکر کی ہے اور غائب میں آ رہی ہے, تو اس لیے ہم جو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے اپنے ٹیبل میں سے وہ ہم چوز کریں گے, اور وہ ہمارے پاس ہو کی ضمیر ہے. تو بئی ٹو ہو یہ ہمارے پاس کنسٹرکشن بنے گی اس کا گھر کی. بئی ٹو ہو, اب اس میں ہمارے پاس جو بیت ہے وہ ضمہ کے ساتھ آئے گا. ہلکا اعراب ہم نے دیکھا, اس کا ہم نے کیا کیونکہ الف لام کے بغیر ہم کریں گے, اور ہلکا اعراب یعنی ایک جو حرکہ ہے وہ استعمال کرنی ہے ہم نے مضاف میں. تو بیتو ہو یہ ہماری اس کا گھر کی کنسٹرکشن ہوئی. تو اگر ہم باقی سارے جو ہمارے ضمائر ہیں ان میں اس بیت کے ورڈ کو ہی لے کے روٹیٹ کریں, جیسے واحد مذکر غائب کی ضمیر ہم نے یوز کی ابھی, تو اگر ہم تسنیہ مذکر غائب کی ضمیر کو استعمال کریں تو بئی تو ہما, صرف ہم نے ضمیر آخر میں چینج کرنی ہے. پھر اگر ہم جمع کی ضمیر استعمال کریں تو بئی تو ہم, پھر اسی طریقے سے واحد مونس غائب کی ضمیر اگر بیت کے ساتھ استعمال کریں تو بئی تو ہا, تسنیہ مونس غائب کی اگر ضمیر استعمال کریں تو بئی تو ہما, اور جمع مونس غائب کی ضمیر استعمال کریں تو بئی تو ہننا. بئی تو ہما, بئی تو ہم, یہ ہمارے پاس مذکر غائب کے ضمائر کے ساتھ ہم نے جو بیت کا استعمال کیا, اور اب اگر ہم مونس کے ساتھ استعمال کریں بیتوہا, بیتوہما, بیتوہم, بالکل ہوں گے. یہ ہماری مونس غائب کے ساتھ جو کمائے استعمال ہوئے بیت کے وہ اس طریقے کے ساتھ ہوں گے. اور اگر ہم اب حاضر کے دمائے کی طرف آ جائیں, جیسے اگر ہم اس کو اردو میں کریں تمہارا گھر مذکر کے لیے, یا اگر کسی مونس کو ہم کہتے ہیں تمہارا گھر, اردو میں تو خیر تمہارا گھر لڑکا لڑکی اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, لیکن عربک میں پھر ہمارے پاس تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے. جیسے اگر ہم پہلے ہم مذکر حاضر کے دمائے دیکھتے ہیں, بیتو کا, ہاں جی ایگزیکٹلی بیتو کا یہ واحد ہو گیا, پھر تسنیہ میں بیتکما اور بیتکم, یہ ہمارے پاس حاضر کے دمائے کے ساتھ ہو گیا. اب اگر ہم مؤنث حاضر کے دمائے کے ساتھ ہم دیکھیں تو بیتکما بیتکی, اب اس میں ہمارے پاس حرکہ ڈفرینس آ رہا ہے کہ اگر ہم واحد مذکر حاضر کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ بیتکا ہے, اور اگر ہم واحد مؤنث حاضر کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ بیتکی ہے. یعنی کا اور کی یہ ڈفرینس آ رہا ہے اس میں اعراب کا. بیتکما اور بیتو کن, یہ ہمارے پاس اب حاضر کے جو مذکر اور مؤنث کے دمائے ہیں ان کے ساتھ یہ کنسٹرکشن ہوئی. اب ہمارے پاس جو لاسٹ ٹیبل میں ہماری رہ گئی ہے وہ متکلم کے ہیں, یعنی میرا گھر یا ہمارا گھر, اس کنسٹرکشن کو جب ہم کریں گے مرکب اضافی میں استعمال کریں گے تو اس کی عربی کیا ہوگی, کہ میرا گھر میں جیسے بیتو اور پھر ہمارے پاس جو ضمیر ہے میرا کی وہ کیا ہے, یا متکلم جسے کہا جاتا ہے. تو اب یہ جو یا متکلم ہے اس کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ جب بھی کبھی کسی اسم یا فعل یا حرف کے ساتھ آتی ہے تو اس کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھائی جو اس سے پچھلے والا اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے وہ ہمیشہ کسرہ کے ساتھ آئے. یہ اس یا متکلم کی ڈیمانڈ ہے. اب اس پوائنٹ کو آپ اپنے پاس لکھ لیں کہ جو ہمارے پاس یا متکلم ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس سے جو اس کے ساتھ جو بھی اٹیچ اسم فعل یا حرف آ رہا ہے وہ کسرہ کے ساتھ آئے. تو ہم اس کو چاہے حالت رفع میں ہوگا, چاہے حالت نصب میں ہوگا, اور چاہے حالت جر میں ہوگا, ہم اس سے بفور جو اسم ہے اس کو ہم کسرہ ہی دیں گے. یعنی بیتی کے ساتھ ہم اس کو لکھیں گے اور تا کی تا پہ کسرہ ہوگی بیتی. لیکن فعل اور حرف میں ہمیشہ کسرہ نہیں ہوتی. یعنی فعل کے ساتھ اگر یہ یائے متکلم آ رہا ہے یا حرف کے ساتھ یہ یائے متکلم آ رہا ہے تو ہمیشہ فعل اور حرف کسرہ قبول نہیں کرتے. سم ٹائمز کرتے سم ٹائمز نہیں کرتے. وہ جب ہمارا فعل اور حرف کا انشاءاللہ ٹاپک آئے گا تو اس میں پھر اس چیز کو ایکسپلین کریں گے. لیکن اسم جو ہے وہ اس کی بات مان لیتا ہے یائے متکلم کی, اور ہمیشہ اسم کسرہ کے ساتھ آتا ہے. تو اب آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یائے متکلم آپ جب بھی مرکب اضافی کی کنسٹرکشن میں استعمال کریں گے, چاہے وہ حالت رفع ہے, چاہے وہ حالت جر ہے, اور چاہے وہ حالت نصب ہے, اسم ہمیشہ کسرہ کے ساتھ آئے گا. جیسے میری کتاب اگر میں کہوں تو کتابی, اس میں یہ حالت رفع, حالت جر اور حالت نصب تینوں کے کنسٹرکشن میں کتابی ہی آئے گا. وہ پھر ہمیں جب کسی بھی جملے میں ہم استعمال کریں گے تو پھر اس جملے کے کانٹیکسٹ میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر کتابی کی اصل میں کون سی اعرابی حالت ہے. یہ ہمارا یائے متکلم کا ایکسپلانیشن ہوگی کہ وہ ہمیشہ کسرہ کے ساتھ آئے گا. اور پھر اگر ہم مثنی و جمع کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہی ضمیر استعمال ہوتی ہے نا کی, تو بیتنا, اب یہاں پہ ہمارے پاس تا بما کے ساتھ استعمال ہوگا بیتنا. یہ ہمارے مرکب اضافی میں جتنے تمام ضمائر ہیں وہ حالت رفع کے اندر ہم نے دیکھ لیے کہ وہ کس طریقے کے ساتھ ہوں گے. اب جیسے یا متکلم کے بارے میں میں نے آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی کہ یا متکلم ہمیشہ اس سے جو بفور اسم یعنی اس کے ساتھ اٹیچڈ جو بھی اسم آتا ہے وہ ہمیشہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہمارے پاس واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے ہو کی ضمیر سب سے پہلی والی اس کی بھی کچھ رائٹنگ کے طریقے ہیں یعنی ان کو ہم تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کس طریقے کے ساتھ ہیں. تو آپ واحد مذکر غائب کا ایک ٹاپک کی طرح لکھ لیں اور ہو ضمیر اس کے ساتھ ہوگی کہ اس کو ہم نے کچھ اس کے لکھنے کے طریقے ہیں کہ بعض دفعہ اس پہ کسرہ ہوتی ہے صرف بعض دفعہ الٹی پیش ہوتی ہے بعض دفعہ کھڑی زیر ہوتی ہے تو وہ کس حساب سے اس کی حرکات آتی ہیں. پھر جو ہمارے پاس سب سے پہلی حالت ہے یعنی ہو کی سب سے پہلی حالت میں کیا ہوگا کہ اگر تو اس ہا ضمیر سے پہلے واحد مذکر غائب کی ہا اب ضمیر سے پہلے اگر ہمارے پاس ضمہ یا فتحہ ہو تو یہ جو ہو ضمیر ہے یہ الٹی پیش کے ساتھ لکھی جائے گی. کن دو صورتوں میں؟ جب ضمہ یا فتحہ ہوگی تو جو ہو ضمیر ہے وہ الٹی پیش کے ساتھ لکھی جائے گی. یہ ہماری پہلی حالت ہوگی پہلی کنڈیشن. سیکنڈ ون کنڈیشن کیا ہے کہ اگر ہا جو ہماری یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے ہو اس سے بفور اگر ہمارے پاس کسرہ آ رہی ہے یہ ابھی آپ صرف پوائنٹس لکھ لیں پھر انشاءاللہ میں آپ کو جب ایگزامپلز دوں گی تو پھر آپ کو یہ اور زیادہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ اگر آپ کی واحد مذکر غائب کی ضمیر سے پہلے آپ کو کسرہ مل رہی ہے تو پھر یہ ضمیر کھڑی زیر کے ساتھ آئے گی. پھر تھرڈ کنڈیشن کیا ہے کہ اگر واحد مذکر غائب کی ضمیر سے بفور یا ساکن ہے تو واحد مذکر غائب کی جو ضمیر ہے جو حرکت ہے وہ صرف کسرہ کے ساتھ ہوگی. اور فورتھ ون کنڈیشن ہے ہمارے پاس کہ اگر واحد مذکر غائب کی جو ضمیر ہے اس سے بفور ہمارے پاس ساکن یا الف ہو تو ہماری جو یہ ضمیر ہے یہ صرف ضمہ کے ساتھ آئے گی. میں یہ ساری چاروں کنڈیشنز واپس ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اگر ہماری واحد مذکر غائب کی ضمیر سے بفور ضمہ یا فتحہ ہو تو ہم اس ہو ضمیر کو الٹی پیش کے ساتھ لکھیں گے. پہلی کنڈیشن تھی. سیکنڈ کنڈیشن میں کیا ہے کہ اگر ہماری واحد مذکر غائب کی ضمیر کے سے بفور ہمیں کسرہ مل جاتی ہے تو اس صورت میں ہم نے اس ہو ضمیر کو کھڑی زیر کے ساتھ لکھنا ہے. اور تھرڈ کنڈیشن ہے کہ اگر ہماری واحد مذکر غائب کی جو ضمیر ہے اس سے بفور ہمیں یا ساکن مل جاتی ہے تو پھر ہم نے اس ضمیر کو صرف کسرہ کے ساتھ لکھنا ہے. اور فورتھ ون کنڈیشن ہے کہ اگر ہمیں اس واحد مذکر غائب کی ضمیر سے بفور ساکن یا الف ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو تو ہم ہو ضمیر کو ضمہ کے ساتھ بولیں گے اور لکھیں گے. یہ ہماری چار کنڈیشنز ہیں جو واحد مذکر غائب کے بولنے یا رائٹنگ سٹائل سے یہ ریلیٹڈ ہیں. اب ہم اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. تھرڈ پوائنٹ ہے کہ اگر واحد مذکر غائب سے بفور یا ساکن ملے ہمیں تو پھر ہم واحد مذکر غائب کو صرف کسرہ کے ساتھ لکھیں گے یا پڑھیں گے. اب جیسے آپ لوگوں نے تجوید میں پڑھا ہوگا اس چیز کو کہ اگر آپ کے پاس ہو یعنی الٹی پیش کے ساتھ آ رہا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ لمبا کرتے ہیں دو حرکت کے برابر. اور اگر آپ کے پاس ہی ضمیر آ رہی ہے کھڑی زیر کے ساتھ تو آپ اس کو ٹو حرکہ لینتھ دیں گے. اور اسی طریقے سے اگر آپ کی جو یہ یعنی آپ جب بولیں گے یا قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے یہی چار کنڈیشنز آئیں گی تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے ہو کو دو حرکت تک کب لے کے جانا ہے اور ون حرکہ کب ٹائم دینا. تھرڈ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس واحد مذکر غائب کی ضمیر سے بفور یا ساکن آ جائے تو آپ نے جو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے اس کو کسرہ کے ساتھ لکھنا یا پڑھنا ہے. اور فورتھ پوائنٹ ہے کہ اگر واحد مذکر غائب کی ضمیر سے بفور آپ کو سکون یا الف ملتا ہے تو اس صورت میں جو ضمیر ہے وہ صرف ضمہ کے ساتھ ہوگی. اب ہم اس کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں. وہ جب آپ ایگزامپلز انہی پوائنٹس کے ساتھ ساتھ لکھیں گے تو آپ کو بات کلیئر ہوگی. اس میں جیسے ہم نے پہلی کنڈیشن دیکھی کہ اگر واحد مذکر غائب کی ضمیر سے بفور فتحہ یا ضمہ ملے تو اس میں جیسے ہم نے بعید کو ابھی پورے ٹیبل میں روٹیٹ کیا تھا ہم اسی کو دیکھتے ہیں کہ بعید کو اگر ہم ضمہ یا فتحہ کے ساتھ یعنی تا جو ہے اس کی وہ ضمہ یا فتحہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو بعید ہو الٹی پیش کے ساتھ اور بعید ہو الٹی پیش کے ساتھ یہ دونوں ہوں گے ہمارے پاس. بیتو ہو اور بیتا ہو. اب اس میں حرکات ڈالنا کچھ تھوڑا ٹرکی ہے تو آپ لوگ کو دیکھنے کے تا کو پہلے آپ غمہ کے ساتھ اور پھر تا کو فتحہ کے ساتھ اگر آپ لکھیں گے تو ہم اس ہا ضمیر ہو جو ضمیر ہے اس کو ہم الٹی پیش کے ساتھ کریں گے. پھر سیکنڈ کنڈیشن میں ہمارے پاس تھا کہ واحد مذکر غائب کی ضمیر سے بفور کسرہ. اس میں جیسے اگر ہم بیت کی ہی اگزامپل لے لیں تو بیت کو اگر ہم تا کو کسرہ کے ساتھ کریں تو بیتی ہی یہ اب ہمارے پاس جو ہی ہے وہ کھڑی زیر کے ساتھ ہے. پھر ہمارا جو تھرڈ کنڈیشن اس میں آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ واحد مذکر غائب کی ضمیر سے بفور یا ساکن ہمارے پاس ہو تو اس میں ہمارے پاس ایک اگزامپل آتی ہے فی ہی کی. لا یہ جو سورۃ البقرہ کی سٹارٹنگ آیاز میں آتا ہے کہ لا ریب فیہ ہدل للمتقین. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فیہ ہدل لل یہاں پہ آپ کو صرف ہی کسرہ کے ساتھ ملتا ہے آپ نے اس کو زیادہ سٹریچ نہیں کرنا تو یہاں پہ کیونکہ ہمیں یا ساکن ہو ضمیر سے بفور ہمیں یا ساکن مل رہی ہے اس لیے ہم اسے صرف کسرہ کے ساتھ لکھیں گے. یہ ہماری تھرڈ کنکلوژن کی ایگزامپل ہوگی. اب فورتھ میں جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ساکن یا الف اگر ہمارے پاس واحد مذکر غائب کی ضمیر سے پہلے آ جائے تو اس صورت میں ہم جو ضمیر ہے اس کو صرف ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس میں ہمارے پاس منہو ایک مثال ہے جس میں منہو میں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد ہمارے پاس ضمیر آ رہی ہے اور اگر ہم الف کی ایگزامپل کے ساتھ دیکھیں تو عینہ یہاں ان دونوں ایگزامپلس میں جو ہمارے پاس ضمیر ہے وہ صرف ضمہ کے ساتھ ہے کیونکہ ایک منہو میں ہمارے پاس نون ساکن ہے اور عینہ میں ضمیر سے بفور ہمیں الف مل رہا ہے. یہ میں انشاءاللہ آپ کو ٹیبل سینڈ کر دوں گی واٹس ایپ پہ کلاس کے بعد تاکہ اگر کوئی کسی کو مثالوں کے ساتھ تاکہ کوئی اگر کسی کے سے کچھ رہ گیا ہو تو وہ اس کو نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے یہ اب ہماری جو ڈیٹیلز ہو گئی یہ واحد مذکر غائب کے ساتھ ہو گئی. اسی طرح جو ہماری تسنیہ اور جمع کی کچھ یعنی اعراب کے اندر یا بولنے اور لکھنے میں کچھ پوائنٹس ہیں وہ ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے واحد مذکر غائب کو دیکھا, تو تسنیہ اور جمع یعنی ہما اور ہم, اور اسی طرح جو مؤنث کے دونوں تسنیہ اور جمع کے ضمائر ہیں ہما اور ہننا, یہ جو چار ضمائر ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر ان سے جو یعنی حرکات کا تھوڑا سا ڈفرینس ان میں آ جاتا ہے, ہما ہم اور ہما ہننا, ان چار ضمائر کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے. عبداللہ جو ہے اس میں کوئی ضمیر نہیں استعمال ہوگی. جب آپ کے پاس ضمیر استعمال ہوگی تو پھر کیونکہ ابھی ہم ضمیر پہ ٹاپک پڑھ رہے ہیں, ضمائر اگر استعمال ہوں گے تو پھر اس میں اللہ اللہ کے اوپر ہم کسرہ یوز کریں گے, اس لیے کیونکہ وہ مضاف الیہ کی اس میں آ رہے ہیں, تو اس وجہ سے ہم اس کو کسرہ کے ساتھ کریں گے. مضاف الیہ کی ہمارے پاس کنڈیشن ہے کہ وہ ہمیشہ مقصور ہوتا ہے, کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے. عبداللہ ٹھیک. اب ہم جو ہمارے ضمائر ہیں ہما ہم اور ہننا, یہ تین ضمائر ہیں جن کو ہم نے رائٹنگ کے حساب سے یا پڑھنے میں دیکھنا ہے کہ ان میں کیا کیا چینجنگ ہوتی ہیں. اگر تو ان تینوں ضمائر ہما ہم اور ہننا, ان تینوں سے بفور ہمیں کسرہ یا ساکن ملے تو پھر ہم ان کو ہما ہم اور ہننا یعنی جو تینوں حال ہیں ان کے وہ ہم کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے. ویسے تو ٹیبل میں جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہ ہم ان کو بما کے ساتھ پڑھتے ہیں, ہو ہما ہم ہا ہما ہننا, لیکن یہ جو تین ضمائر ہیں مثنی اور جمع کے ہما ہم اور ہننا, یہ کسرہ کے ساتھ ان کی ہا کب آتی ہے؟ جب ہمارے پاس ان تینوں ضمیروں سے پہلے کسرہ یا ساکن آ جائے تو پھر ہم ان تینوں ضمائر کو کیسے پڑھیں گے؟ ہما ہم اور ہننا. اب اگر ہم کتاب کو لے کے چلیں, سوری جو بیت ہم نے جس بیت کے ساتھ ہم نے حالت رفع میں تمام کنسٹرکشنز کی تھی, اگر ہم اس بیت ہی کو کسرہ کے ساتھ لے کے جائیں تو یعنی حالت جر کی جو ہماری کنڈیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے, بیت کو اگر ہم اب ہم بیت کی حالت رف نہیں رکھ رہے, ہم حالت جر رکھتے ہیں, تو کسرہ کے ساتھ ہم جب اس کی کنسٹرکشنز کریں گے ضمائر کے ساتھ, سب سے پہلے ہم اگر واحد مذکر غائب کی ضمیر کو دیکھیں تو بیتی ہی, یہاں پہ ہم نے ابھی جو رول پڑھا تھا واحد مذکر غائب کا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر کسرہ ہوگی تو ہم کھڑی زیر کا استعمال کریں گے بیتی ہی. اب اگر ہم مثنی کے سیگے پہ جائیں تو بیتی ہما, جب بیت کسرہ کے ساتھ یا حالت جر میں آیا ہے ہمارے پاس تو ہا بھی کسرہ کے ساتھ ہوگا بیتی ہما اور بیتی ہم. اسی طریقے سے مونس کا جو واحد کا سیگا ہے وہ بالکل ایز اٹ از رہے گا, بیتی ہا, کیونکہ اس میں اعراب میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی, سوری حرکات میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی, اور مثنی کا جو سیگا ہے یا جمع کا اس میں ہمارے پاس بیتی ہما اور بیتی ہن، یہ اگر ہم حالت جر میں اعرابی حالت اگر ہماری مضاف کی مجرور ہوگی تو اس میں ہمارے پاس ہما، ہن اور ہن، ان تینوں کو ہم نے اس طریقے کے ساتھ لکھنا اور پڑھنا ہے. ہاں جی، آپ کی کتاب میں میرا خیال ہے یہ سب چیزیں موجود ہیں. جی بالکل، ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس دو کنڈیشنز تھیں کہ اگر ہما، ہم اور ہننا سے بپور کسرہ یا ساکنہ ہے، تو کسرہ کی اگزامپلس میں نے آپ کو بیت کے ساتھ سمجھا دیا. تو اس میں جیسے اگر ہم سے پہلے یا ساکن آ جائے، اس کی سورۃ الفاتحہ میں ہمیں ایک مثال ملتی ہے، غیر المغضوب علیہم. تو یہاں پر علیہم جو ہے وہ ہا کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس یا ساکن ہے ہا سے پہلے. علیہم یا علیہن ہوگا یا علیہما، یعنی تینوں ضمائر کو اگر ہم علی یا ساکن بفور رکھ کے دیکھیں تو علیہم، علیہما، علیہن، یہ اس طریقے کے ساتھ ہی ہوں گے. اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو کسی اسٹوڈنٹ کو تو وہ پوچھ لیں. ٹھیک ہے، اب ہم قرآن مجید کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. ایک مثال ہمیں ملتی ہے 30th پارے میں، جو پہلی سورت ہے سورۃ النبا، اس میں ہمیں ملتی ہے ضمیر کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھ. یہ جو کنڈیشنز ہیں ضمائر کی، یہ میں آپ کو لکھ کے سینڈ کر دوں گی واٹس ایپ کے اوپر ٹیبل. یہاں پہ اصل میں رائٹنگ کا تھوڑا سا پرابلم ہے کہ یہ بہت زیادہ آپ اعراب کا استعمال نہیں کر سکتے، تو وہ میں آپ کو لکھ کے بھیج دوں گی واٹس ایپ کے اوپر، ہوم ضمیر کو بھی اور ہما، ہم اور ہننا کو بھی، ان تمام ضمائر کو میں آپ کو سینڈ انشاءاللہ کر دوں گی. تو کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں ہم جو ضمائر کے ساتھ ہمیں ملتی ہیں مرکب اضافی میں. جیسے سورۃ النبا میں ایک مثال آتی ہے یدا ہوگی، اس کے دونوں ہاتھ، یہ کنسٹرکشن ہمیں ملتی ہے سورۃ النبا میں، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ. یہاں پہ یدا دونوں ہاتھ، یہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ یدانی کا ہلکا اعراب کرنے کے لیے ہم نون کو ڈراپ کر دیتے ہیں، تسنیہ اور جمع ان دونوں کے نونز ہم ڈراپ کر دیتے ہیں جب ہم نے ان کا اعراب ہلکا کرنا ہو مضاف کی حالت میں، جب ہمارے پاس تسنیہ یا جمع آتے ہیں اس صورت میں. تو یدانی سے نون ڈراپ ہو گیا یدا، اور ہو ضمیر جب ہمارے پاس آئے گی، یعنی واحد مذکر غائب کی ضمیر سے بفور جب ہمارے پاس الف ہوگا تو ہم نے اس کو صرف غمہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یدا ہو یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. یہ واحد مذکر غائب کے ساتھ ہمیں ایک مثال ملتی ہے قرآن مجید میں. اور اسی طرح ایک مثال جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے آپ کی اگزامپلز میں بھی بتائی، آئینہ ہو، یہ مثال ہم لوگوں کو ملتی ہے ایک حدیث میں جس میں اللہ تعالیٰ نے سات لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. تو اس میں ایک شخص ہے، ورجل ذکر اللہ خالیا تصابت آئینہ ہو. تو یہاں پر آئینہ ہو، اس کی دونوں آنکھیں، آئینان، یہ بھی تسنیہ میں آ رہا ہے، تو اس کا ہم نے اعراب ہلکا کیا وضاف کی وجہ سے، نون کو ہم نے ڈراپ کیا، اور جو واحد مذکر غائب کی جو ضمیر ہے اس کو ہم نے صرف غمہ کے ساتھ لکھنا ہے، اس لیے کیونکہ واحد مذکر غائب کی ضمیر سے پہلے ہمیں الف مل رہا ہے، یدا ہو اور اس میں جو ہمارے پاس ضمائر ہیں یہ ہم نے صرف ضمہ کے ساتھ لکھنے, کیونکہ ان دونوں میں ہمارے پاس الف دخول ہے ضمیر سے. ٹھیک, اب ہم قرآن مجید کو کھول کے اس میں سے کچھ تدبیر کرتے ہیں, کچھ پڑھتے ہیں, ضمائر کو دیکھتے ہیں کہ اسماء کے ساتھ آئے جب وہ مرکب اضافی دیں. اب آپ نے یہاں پر جو ہم پوشن کو دیکھیں گے تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے صرف اسم کو کانسنٹریٹ کرنا ہے کہ جب اسم کے ساتھ ضمیر ہوگی تو وہ مرکب اضافی ہوگا. اگر وہ فعل کے ساتھ آ رہی ہے تو وہ مرکب اضافی کی کنسٹرکشن میں نہیں ہے, اور اگر وہ حرف کے ساتھ آ رہی ہے تو وہ مرکب اضافی کے اندر نہیں آ رہی ہے. تو ابھی جو ہم جتنی اگزامپلس دیکھیں گے وہ ہم نے اس میں ضمیر کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ اسم کا استعمال ہوا ہوا ہو. اس میں آپ لوگ سورۃ النساء کو سٹارٹ سے دیکھ لیں. سورۃ النساء فورتھ پارہ میں ہے, اوپن کر لیں سب لوگ اپنے قرآن تاکہ میں اس کو پڑھ کے پھر جہاں جہاں ہمارے پاس اسم کے ساتھ ضمیر استعمال ہوئی ہے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی ربکم, یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو کنسٹرکشن ہے کہ استعمال ہو رہی ہے مرکب اضافی کی, رب اسم ہے اور یہاں پر یہ حالت جو ہے وہ حالت نصب ہے کی ربکم. ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا زوجہا, یہ ہمارے پاس مرکب اضافی بن رہا ہے. زوج اسم ہے اور اس کے ساتھ ہا کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے. وبث منھما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اب آپ میں سے کوئی سیکنڈ آیا میں سے دیکھیں کہ کوئی ہمارے پاس مرکب اضافی کی کنسٹرکشن ہے تو اس کو جج کریں آپ لوگ. جی بالکل, اموالہم اموالہم اور اموالکم, یہ جو ہے دونوں کنسٹرکشن اس آیا میں استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک, اس کے بعد نیکسٹ کوئی ملتا ہے آپ لوگوں کو؟ نیکسٹ آیا تھرڈ کو آپ دیکھیں, اس میں کوئی ہے؟ خفتم, خفتم میں اسم نہیں استعمال ہوگا اس لیے مرکب اضافی نہیں ہے. جی ایمانکم, ایگزیکٹلی ایمانکم میں ہمارے پاس اسم استعمال ہو رہا ہے اور یہ حالت رف ہے اس کی. یہ جو ورڈ ہے انا ہو اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے. صدقات ہنن, اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو ہنن کی کنسٹرکشن مل رہی ہے کسرا کے ساتھ. یہ ہم نے جیسے ابھی اپنے رول میں پڑھا تھا کہ جب ہمارے پاس یا ساکن یا کسرا ہوتی یا ساکن یا کسرا ہوتی ہے, ہما ہوم اور ہننا ان تینوں سے بفور جب ہمارے پاس یا ساکن یا کسرا آ جاتی ہے تو پھر ہماری یہ تینوں ضمائر ہما ہم اور ہننا بن جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں اس کی ایک مثال بھی ملی, صدقاتی ہننا. جی صدقاتی ہننا کے بعد اگین ہمارے پاس اموالکم کی ایک آ رہی ہے. وَرْزُقُوْهُمْ یہ میرا خیال ہے کسی نے لکھا ہے, تو وَرْزُقُوْهُمْ میں یہ ہمارے پاس فیل ہے, یہ مرکب اضافی کی کنسٹرکشن میں نہیں آئے گا. ہاں جی، یہ جو ہننا ہے یہ کسرہ کی وجہ سے ہے، تا کی کسرہ ہے جس کی وجہ سے ہا کے اوپر بھی کسرہ آ گئی ہے. لکھم بھی جو ہے، لکھم پھر ہمارے پاس حروف کی کیٹیگری میں جا رہا ہے، تو یہ مرکب اضافی کنسٹرکشن نہیں ہوگا. علیہم بھی حرف ہے جو ضمیر کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں. ہماری مرکب اضافی کی کنسٹرکشن میں وہ آئیں گے جو کہ اسماء کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں. یہاں پہ اموالہم اموالہم یہ والی کنسٹرکشن استعمال ہو رہی ہیں. من خلفہم یہ آیا نمبر 9 میں آ رہا ہے. خلفہم جی یہ ہمارے پاس مضاف مضاف کے لیے تھی ایک مثال آ رہی ہے. دفعتم دفعتم بھی فیل ہے، فیل کے ساتھ ضمیر آ رہی ہے، مرکب اضافی نہیں ہوگا. باللہ میں حرف استعمال ہو رہا ہے. بطونہم آیا نمبر 10، بطون اسم ہے، پیٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اولادکم آیا نمبر 11 میں آ رہا ہے. آباؤکم، ہاں جی اس میں بھی اسم استعمال ہو رہا ہے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی. ٹھیک ہے، اتنا ہم بس کرتے ہیں اس کے ساتھ. اپنی قرآن مجید کی کنسٹرکشنز کو ٹھیک ہے، اب ہم کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس آ رہی ہیں. مرکب اضافی ہی کی کچھ مثالوں کو ہم دیکھتے ہیں، یعنی ابھی تو ہم نے قرآن مجید میں دیکھا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ کچھ مثالیں ہم خود کنسٹرکٹ کر کے دیکھتے ہیں جو ہماری ضمائر کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلی کنسٹرکشن اس کا بھائی. اب اس میں آپ لوگوں نے ٹرائی کرنا ہے، جیسے بھائی کے لیے اخن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس میں جو ہم نے رول پڑھا تھا رمضان سے پہلے اسماء خمسہ کے رولز میں سے، کہ یہاں پہ ہم نے غمہ کسرہ یا فتحہ کا استعمال نہیں کرنا، بلکہ واؤ الف یا کو استعمال کر کے ہم نے اس کنسٹرکشن کو بلڈ کرنا ہے. اس کا بھائی، بھائی کے لیے اخن کا لفظ ہے. اب ہم اگر اخ کو حالت رف میں رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہو کی ضمیر استعمال کریں گے تو اخوہو اگزیکٹلی، یعنی ہم نے اس کو واؤ کے ساتھ اس کی غمہ شو کرنی ہے، حالت رف شو کرنی ہے، اخوہو. ٹھیک ہے، اس کا بھائی. اسی طریقے سے اس کی ماں، یہ بھی ہمارے پاس واحد مذکر غائب کی ضمیر آ رہی ہے، امہو. بعد ہم دیکھیں اس کا باپ. اس کنسٹرکشن میں بھی ہمارے پاس اب اسماء خمسہ میں سے آ رہا ہے، تو اس کو ہم کیسے کنسٹرکٹ کریں گے؟ ابوہو. اب یہاں پہ اخوہو بھی ہمارے پاس غمہ کے ساتھ آ رہا ہے، اور ابوہو میں جو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی وہ ہمارے پاس غمہ کے ساتھ آ رہی ہے، اس کی کیا یہ ہمارے پاس اس سے بفور سکون آ رہا ہے, اور یہ ہماری فورتھ کنڈیشن ہے کہ اگر ہمیں واحد مذکر غائب کی ضمیر سے پہلے سکون ملے گا تو ہم نے اس کو صرف بما کے ساتھ لکھنا ہے. پھر اس کا ساتھی کی ہمارے پاس جو عربک ہے وہ ہے صاحبتو, اگر مونس ساتھی رکھی جائے exactly صاحبتی, اور اس کے ساتھ اگر ہم ضمیر استعمال کریں ہو کی صاحبتو کے ساتھ, صاحبتو ہو کی ضمیر آئے گی, ہی کی ضمیر نہیں ہوگی, کیونکہ ہی کی ضمیر ہمارے پاس تب آئے گی جب ہمارے پاس کسرا کی کنسٹرکشن ہوگی. تو جب ہمارے پاس فتح یا یعنی صاحبہ جو ہے ہمارے پاس اگر حالت رف یا حالت نصب میں ہوگا تو اس کے ساتھ جو ہمارے پاس ضمیر ہوگی واحد مذکر غائب کی وہ ہو ہوگی, کہ ہم نے فرسٹ کنڈیشن میں دیکھا تھا. اور اگر کسرا آ جاتی ہے صاحبہ پہ تو پھر ہمارے پاس ہی کی ضمیر اس کے ساتھ استعمال ہوگی, یعنی صاحبتہو صاحبتہو, اور کسرا کے ساتھ صاحبتی ہی حالت جر میں. ٹھیک, اس کے بعد اس کے بیٹے, بیٹوں کو اگر ہم پلورل رکھیں اور پھر پلورل میں بنونا ہمارے پاس ابن کی جو جمع ہے وہ جمع مختصر استعمال ہوتی ہے بنونا, اور اس میں پھر ہم نے نون کو ڈراپ کرنا ہے ہلکا اعراب کرتے ہوئے بنوہو. بالکل, پھر بنوہو کو یہ ہمارے پاس بنوہو جو ہے یہ حالت رف میں ہے, اگر ہم اسی کو حالت جر میں کر دیں یا حالت نصب میں کر دیں تو یہ کس طریقے کے ساتھ بولا جائے گا, بنوہو کی کنسٹرکشن کو بنوہو. بالکل, یا کے ساتھ, کیونکہ اس میں جیسے ہم واو آیا ہے بما کو جو شو کر رہے ہیں تو پھر یا ہوگا, اور اسی طریقے سے جو ہم نے فرسٹ اگزامپل کی تھی اخوہو, اخوہو کو اگر ہم حالت نصب میں کریں تو وہ کس طریقے کے ساتھ ہوگی, اخوہو کی کنسٹرکشن حالت نصب میں. اس میں ہمارے پاس واو نہیں استعمال ہوگا, اس میں ہمارے پاس الف استعمال ہوگا, اخواہو اخواہو. یہ ہمارے اسماء خمسہ ہیں جن کو ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی اعرابی حالات ہم نے واؤ الف اور یا ان تینوں کے ساتھ ہم نے چینج کرنی ہے, کہ اگر حالت رف ہے تو واؤ کا استعمال ہوگا, اگر حالت نصب ہے تو الف کا استعمال ہوگا, اور اگر حالت جر ہے تو یا کا استعمال ہوگا. اخی ہی جو ہے وہ حالت جر ہے, حالت نصب اس کی اخاہو ہے الف کے ساتھ, اخوہو حالت رف, اخاہو حالت نصب, اور اخی ہی حالت جر. یہ جو واو الف اور یا ہیں یہ ان کی حالات کو حالت عرابی حالت کو جج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس جیسے سورہ عبس میں آتی ہے یہ ساری کنسٹرکشن جو بھی ہم نے بنائی ہیں یہ سب اس کی آیات میں آتی ہیں, کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ویسا ہے کہ اگر ہم اس سورت کو کھول لیں قرآن مجید میں سورہ عبس کو, تو اس میں جو ہمارے پاس ہم نے ابھی رول پڑھا ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر کا, اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا قرآن مجید میں دیکھ کے اس کے اعراب کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. سورہ عبس آیا نمبر 34 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, اس کو آپ سب اوپن کر دیں. یوم یفر المرء من اخیہ, اخیہ میں ہمارے پاس یا ساکن ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر سے پہلے, اور ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس یا ساکن ہو تو ہم ضمیر کو صرف کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں, من اخیہ. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہا کے ساتھ صرف کسرہ ہے. اور پھر وَأُمِّهِ میں ہمارے پاس ضمیر سے بفور کسرہ آ رہی ہے, یعنی میں میم پہ کسرہ ہے اور پھر اس کے بعد واحد مذکر غائب کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ کنڈیشن تھی کہ ہمارے پاس اگر ضمیر سے بفور کسرہ ہوگی تو ہم ضمیر کو کھڑی زیر کے ساتھ پڑھیں گے. اُمِّهِ تھوڑا سا آپ آیا نمبر 34 ہے سورہ عبس کی 30 پارہ. اُمِّهِ اب اس ضمیر کو آپ نے تھوڑا سا اسٹریچ کرنا ہے, یہ کھڑی زیر کے ساتھ ہے. ابھی ہی میں ہمارے پاس یا ساکن ہے ضمیر سے بفور, تو یہ ہمارے پاس تھرڈ کنڈیشن تھی کہ ہم صرف کسرہ کے ساتھ ایک حرکہ اس کو اسٹریچ کریں گے. وہ ابھی پھر اس طریقے سے جو نیکسٹ ہمارے پاس کنسٹرکشن آ رہی ہے وہ صاحبتی ہی, اس میں ہمارے پاس ضمیر سے بفور کسرہ ہے, تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ کنڈیشن کے اندر آ رہا ہے کہ کسرہ اگر ہوگی تو ہم نے کھڑی زیر کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. وہ صاحبتی ہی و بنی ہی, بنی ہی میں ہمارے پاس ضمیر سے بفور یا ہے یا ساکن, اور یہ ہمارے پاس تھرڈ کنڈیشن میں آتا ہے کہ اگر ہمارے پاس یا ساکن ہوگی تو ہم نے ضمیر کو صرف کسرہ کے ساتھ پڑھنا ہے. یا ساکن کے ساتھ ہمارے پاس ضمیر پہ صرف کسرہ آتی ہے, بنی ہی. ٹھیک ہے, اب جو ہمارے ضمائر ہو گئے اس کی ہم نے کنسٹرکشنس کی, یعنی سمپل کنسٹرکشنس کی. یہ ایک اسم کے ساتھ ہم نے ضمیر کو دیکھا, تو اس کو اگر ہم اسی طریقے سے کچھ زیادہ اسماء کے ساتھ اگر ہم دیکھیں ضمیر کو, ایک کنسٹرکشن ہم ویسی کر لیتے جو پیچیدہ, جیسے مرکب اضافی ہم نے دیکھے تھے جس میں دو اسماء سے زیادہ ہم استعمال کر رہے تھے, تو یہاں پہ بھی ہم ایک ضمیر اور اس کے ساتھ ایک اسم سے زیادہ اسماء ہوں گے. ایک کنسٹرکشن میں بولتی ہوں جیسے تیرے رب کی رحمت کا ذکر. اب اس میں جو ہماری ترتیب ہوگی پیچیدہ مرکب اضافی کے لیے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس سینٹینس کو الٹا جب پڑھیں گے, یعنی آخر سے اس کے اسماء کی ترتیب جس طریقے سے بن رہی ہے ویسے آپ نے اس کی بنانی ہے. جیسے تیرے رب کی رحمت کا ذکر, اس میں ذکر ہمارے پاس سب سے آخر میں آ رہا ہے, تو عربی جو کنسٹرکشن ہوگی اس میں ذکر سب سے پہلے نمبر پہ آ جائے گا. پھر اردو کنسٹرکشن میں جیسے رحمت ہماری تھرڈ نمبر پہ آ رہی ہے, تو عربی کنسٹرکشن میں رحمت سیکنڈ پہ چلی جائے گی, اور رب جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ اردو کنسٹرکشن میں ہے, تو یہ عربی کنسٹرکشن میں تھرڈ نمبر پہ چلا جائے گا رب. اور تیرا یہ ہمارے پاس ضمیر استعمال ہو رہی ہے, تو یہ ہمارے پاس سب سے لاسٹ میں چلی جائے گی عربی کنسٹرکشن میں. ذکرون, رحمتون, بالکل, ربون اور انتا, بالکل. اب انتا کی جو ضمیر ہے وہ حالت رفع کی ہے, تو ہم نے جو ضمیر استعمال کرنی ہے وہ کا کی ضمیر یوز کرنی ہے اس میں, حالت نصب اور حالت جر کی. جی بالکل, تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ذکر ہے وہ ہلکے اعراب کے ساتھ استعمال کریں گے ہم اس کا. ذکرو, پھر رحمہ اور رب, یہ دونوں جو ورڈز ہیں یہ ہمارے پاس مضاف اور مضاف الیہ دونوں اس کی ان کی یعنی حالتیں بن رہی ہیں, تو اس وجہ سے ہم نے ان کا ہلکا اعراب بھی رکھنا ہے اور ہم نے مجرور بھی رکھنا ہے, رحمت کو بھی اور رب کو بھی. تو رحمتی, ربی اور کا کنسٹرکشن جو ہے وہ مضاف الیہ میں آ رہی ہے, تو ربی کا. یہ چونکہ ہمارے جو ضمائر ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں تو اس لیے ان کا اعراب اس طریقے سے نہیں بدلا جائے گا. تو یہ جو ہمارے پاس تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے اس کی کنسٹرکشن ہمارے پاس بن رہی ہے ذکر رحمتی ربی کا. اور یہ ہمارے پاس کنسٹرکشن بن رہی ہے ضمیر کے ساتھ پیچیدہ مرکب اضافی کی, اور یہ مثال ہمیں ملتی ہے سورہ مریم میں, سورہ مریم کی سیکنڈ آیا ہے میرا خیال ہے, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ, قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے. یہاں تک جو ہمارا ضمائر کے ساتھ مرکب اضافی کا ٹاپک تھا اس کو ہم لوگوں نے کور کر لیا کہ مرکب اضافی جب ضمیر کے ساتھ ملتا ہے اس میں اصل میں پوائنٹ کوئی نہیں ہے, یہ ہم نے صرف ایک سے زیادہ اسماء استعمال کیے ہیں ضمیر کے ساتھ. جیسے ہم نے اس سے پہلے کچھ کنسٹرکشنز کی تھیں جب مرکب اضافی کو ہم ڈسکس کر رہے تھے, تو ہم نے دو اسماء سے زیادہ اسماء کی کنسٹرکشن کو دیکھا تھا, تو یہاں پر ہم نے ایک مثال دیکھی ہے ضمیر کے ساتھ کچھ زیادہ اسماء کی, جیسے تیرے رب کی رحمت کا ذکر, یہ کنسٹرکشن ہے ہمارے پاس جس کو ہم نے عربی میں بنانا ہے. تو اس میں تیرے رب کی رحمت کا ذکر, تو ذکر ہمارے پاس سب سے فرسٹ نمبر پہ چلا جائے گا جب ہم اس کی کنسٹرکشن عربی میں کریں گے, رحمت سیکنڈ نمبر پہ, رب تھرڈ نمبر پہ, اور جو ضمیر ہے وہ سب سے لاسٹ نمبر پہ. تو اس میں ہمارے پاس جو ذکر ہے وہ مضاف ہے, اس میں ہم نے مضاف کی شرائط پوری کرنی ہے. پھر رحمت ربک, رحمتن اور ربن, یہ دو جو ہمارے پاس اسماء آ رہے ہیں یہ مضاف بھی ہیں اور مضاف الیہ بھی ہیں. تو ان دونوں اسماء کے اوپر ہم نے مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی جو شروط ہیں ان کو ہم نے ڈالنا ہے ان کے اوپر کہ ہلکا اعراب ہوگا اور ہماری جو دونوں اسماء ہیں وہ مکسور ہوں گے کسرہ کے ساتھ ہوں گے, اور پھر ہمارے پاس اینڈ میں کا ضمیر ہے جو کہ ہماری حالت جا کی ضمیر تیرہ کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو اس کنسٹرکشن کو ہم جب پڑھیں گے تو ہم کیسے پڑھیں گے, ذکر رحمتی ربک, یہاں پر رحمہ اور رب یہ دونوں مضاف الیہ کی وجہ سے مکسور آ رہے ہیں کسرہ کے ساتھ آ رہے ہیں, یہ ہمارے پاس کنسٹرکشن بنتی ہے ذکر رحمتی ربک, اور یہ کنسٹرکشن ہمارے پاس سورت مریم میں بھی استعمال ہوئی ہے ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریہ. کوئی بات سمجھنا آئی ہو کچھ ریپیٹ کروانا ہو کسی نے؟ یہیں تک ہم اپنا لیسن رکھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاک اللہ خیر کثیرا واحسن الجزا جزا بشرا بارک اللہ احسن دی. الحمدللہ مجھے امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا آج کا گرامر کا لیسن. بتائیے الحمدللہ آسان تھا نا, آپ نے الحمدللہ مرکب اضافی پہلے پڑھا ہے الحمدللہ, اور آپ یہ دیکھیں کہ بس اتنا ڈفرینس تھا کہ ضمائر کے ساتھ آ گیا تھا, تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ آ گیا تھا ایک سے زیادہ اسماء کو استعمال کے ساتھ کروایا نا, سمجھ آ گیا, آسان ہے نا. تو اگر آپ کو گردانی یاد ہو جائے گی نا, جیسے سسٹر نے بتایا کہ ہُما 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 ہُنا, اگر آپ کو یاد ہو جائے تو اس سے پہلے کوئی بھی اسما لگا دیجیے, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی لگا دیجیے, چاہے ربہ لگا دیجیے, بیتہ لگا دیجیے, قدمہ لگا دیجیے, ٹھیک ہے نا, آسان سے. جی تھوڑا کمپلیکیٹڈ تھا. اچھا کمپلیکیٹڈ کس سینس میں کہہ رہی ہے, دیکھیے سسٹر نے آپ کو لاسٹ ٹائم مرکب اضافی کروایا ہوا ہے نا, لیکن آج صرف ڈفرینس اتنا تھا کہ ضمائر کے ساتھ کروایا تھا نا, اور ضمائر کیا ہوتی ہے آپ سب کو پتا ہے, انسٹیڈ آف ناؤن وی یوز فور ناؤنز ہے نا, کہ باضابط ہم ضمائر کا بھی استعمال کرتے ہیں ناؤن کی جگہ استعمال کرتے ہیں نا, چاہے دو اسما آ جائیں یا اسما اور جسے کہا جائے ضمائر آ جائیں, دونوں ہی مرکب اضافی ہو جائیں گے نا, کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باؤنڈنگ ہوگی نا, ریلیشن شپ ہوگا, بلونگنگ ہوگا, تعلق ہوگا نا, جی الحمدللہ. جی گردان یاد کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے صرف ہو ہما ہم ہا ہما ہننا چا کما کن کی کما کننا یہ اور نہ یاد کر لیا نا, اس سے پہلے آپ کوئی بھی اسما لگا دیجیے, تو انشاءاللہ آپ کو یہ گردان یاد ہوگی. انشاءاللہ آپ کے لیے یہ جو جس طرح سسٹر نے آپ کو کرایا ہے مرکب اضافی ضمائر کے ساتھ, تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا نا. انشاءاللہ پریکٹس کیجیے, کچھ کچھ سے انشاءاللہ ربہ کے ساتھ کر لیجیے, بیتہ کے ساتھ کر لیجیے, قلم کے ساتھ کر لیجیے. جی جی گردانے یاد کرنے سے بہت آسانی ہو جائے گی نا الحمدللہ. تو اتنا مشکل لگا کہ تھوڑا سا جن کو کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے نا, وہ انشاءاللہ جب گردانے یاد کر لیں گے تو آسان ہو جائے گا. لیکن آپ کو یا متکلم کی کچھ شرائط کروائی تھی سمجھ آ گئی نا, کہ یا متکلم جو ہے جب آتی ہے تو کچھ نہ کچھ شرائط دی جاتی ہے الحمدللہ. تو بہت آسان سا تھا کہ جب اس, یعنی آپ یاد رکھیے جب بھی واحد مذکر غائب کی ضمیر آئے گی اگر اس سے پہلے دمہ یا قطع ہے تو ضمیر کو ہمیشہ الٹا پیش, جو آپ کہتے ہیں نا الٹا پیش, اس کی شکل میں آئے گی. جیسے آپ نے دیکھا بیتہ یا بیتہ ہوں الحمدللہ نا. اور اسی طرح اگر آپ کی جو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے اس سے پہلے کسرہ آ رہا ہے, آپ ہمیشہ ہوں ضمیر کو جو ہے وہ کھڑی زیر کے ساتھ لکھیں گے نا. آسان سا ہے نا, جیسے بیتی ہی ہمیشہ بیتی ہی, اس کو ایسے ہی دیکھا جائے گا نا. اور اگر آپ کو جیسے کہا جائے یا واحد مذکر غائب کی ضمیر سے پہلے یا ساکنہ نہ ہو تو آپ نے ہمیشہ ضمیر کو کسرہ کے ساتھ لکھنا ہے. جیسے آپ نے دیکھا نا فی ہی, فی ہی کر کے نہیں پڑھتے آپ کبھی بھی نا, آپ ہمیشہ فی ہی پڑھتے ہے نا الحمدللہ. اور لاسٹ میں یہ بتایا تھا کہ واحد مذکر غائب کی ضمیر سے پہلے اگر ساکن یا الف آ جائے تو ہوں ضمیر کو ہم کیا کریں گے, یعنی جو ہمارے پاس ضمیر ہے اس کو دمہ کے ساتھ بولیں گے. بات سمجھ آ گئی تھی چاروں کنڈیشن, لیکن ہما ہننا اور جو ہے میں, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر بھی آپ کو کنڈیشن بتا دی تھی کہ اگر ان سے پہلے کسرہ یا ساکن ملے تو پھر ہم ان کو کیسے پڑھتے ہیں, ہما ہننا اور ہم, ٹھیک ہے. آسان سی بات ہے, بات ساری یہ کہ اگر آپ گردانے یاد کر لیں گے نا آٹومیٹیکلی آپ کو یہ جو عربک رائٹنگ کا جو رول ہے وہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا. بہت سمپل سا رول ہے, لیکن اگر آپ کو یاد نہیں ہوگی نا 14 سیگل تو پھر آپ کو رائٹنگ میں سمجھ نہیں آئے گا کہ کہاں پہ ہم ہی لگا رہے ہیں, کہاں پہ ہم صرف ہی لگا رہے ہیں, ہوں لگا رہے ہیں نا. جی الحمد للہ ہمارے کیا بتا رہی ہیں, ہمارے عمل کے ہمارے لیے عمل کا آپ کو کرنا ہے کہ آپ گردانے یاد کر لیجیے. جیسے سسٹر نے کہا نا کہ آپ گردانے یاد کر لیجیے, تو ابھی تو ابھی آپ نے دیکھے جو زمائے کو دیکھا ہے نا تو وہ اسما کے ساتھ دیکھا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ سسٹر ہے نا آپ کو حروف کے ساتھ بھی کروائیں گی اور فیل کے ساتھ بھی کروائیں گی نا. جی تو آپ نے کرنا کیا ہے, آپ ایسا کریے انشاءاللہ آپ اپنی گردانوں کو یاد کر لیجیے. جب انشاءاللہ گردانی یاد ہو جائیں گی نا تو اس سے پہلے چاہے وہ ان گردانوں سے پہلے, یعنی ان جو آپ نے زمائے کی گردان یاد کی ہوگی اس سے پہلے اسما لگائیں یا آپ اس سے پہلے فیل لگائیں یا اس سے پہلے حرف لگائیں, آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ بن کیا آ رہا ہے نا, کون سی رفعی حالت ہے, نصبی حالت ہے, جری حالت ہے نا. بیسیکلی آپ کو انشاءاللہ وہی سمجھائیں گی, لیکن میرا صرف آپ اس میں انشاءاللہ جب گردانی یاد کریں گے نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب آپ کو سمجھائیں گے تو آپ کو اور اچھا سمجھ آ جائے گا جن کو تھوڑا کم سمجھ آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا الحمدللہ. چلیے کچھ ایسا تو نہیں کوئی مشکل لگا کوئی ایسا اس پورے الحمدللہ گرامر کے سیشن میں, ٹھیک ہے. ہوم ورک کو نوٹ کر دیجیے کہ آپ گردانے یاد کر لیں, ہوں ہما ہوں ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا یہ اور نہ, اتنا انشاءاللہ یاد کر کے آ جائیے. تو اس سے پہلے آپ اگر آپ چاہیں تو ربہو کے ساتھ بنا لیجیے, چاہیں تو بیتہو کے ساتھ بنا لیجیے, چاہیں تو قلمہو کے ساتھ بنا لیجیے, ٹھیک ہے. کرسیوں اس کی کرسی کوئی بھی اسما لگا دیں اس کے آگے نا. اور آپ کو یا ضمیر جب آئے گی تو اس وقت تھوڑا سا کیئرفل ہونا ہوگا کہ آپ اس کو بیتو جسے کہا جائے بیتی کریں یا کیسے لکھیں, تو اس وقت آپ کو یا متکلم کے رول بتا دیے, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ آپ اکارڈنگلی ویسے گردان بنا لیں گے. جی نہیں یہ ڈیٹیچ سمائل جو ہوں ہما ہوں میں وہ تو ڈیٹیچ ہے, لیکن جب آپ ان کے ساتھ اسما کو اٹیچ کریں گے تو پھر وہ اٹیچ سمائل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. یعنی بیسیکلی کیا ہو جائے گا, ڈیٹیچ نہیں ہوگا بلکہ متصل ہو جائے گا وصل سے جڑی ہوئی نا. لیکن اگر آپ صرف ہوں ہما ہوں ہا ہما ہوں کو دیکھیں تو وہ ڈیٹیچ ہے, ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی ہے الحمد للہ, مجھے امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن اگر آپ اس سے ہوں ہما ہوں ہا ہما ہوں نہ کا کما کم کی کما کن یہ اور نہ اس سے پہلے ضمائر سے پہلے اگر آپ لگا دیں گے جسے کہا جائے اسما, تو پھر وہ اٹیچ ضمائر بنے گا جس کو متصل کہتے ہیں. جی الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ بخاری کے سیشن کے لیے آپ سے اب رہتی ہوں. شاباش, بتائیے کہاں تک ہم نے بخاری کا کیا تھا. مجھے امید ہے میں نے آپ کو جتنا ریکیپ تھوڑا کروا دیا, مجھے امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا آپ نے, کیونکہ بہت کمپلیکیٹڈ تو نہیں پڑھا, لیکن یہ کہ بس کمپلیکیٹڈ جو مرکب اضافی ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے نا, جیسے میں کہتی ہوں اللہ کا رسول, تو آپ کو پتا ہے کہ ہم جب عربی کرتے ہیں تو ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں, رسول اللہ نا, یعنی مدافع نے پہلے آ جاتا ہے پھر مدافع آتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ اس کو لمبا کرتے جائیں, جتنی بھی اسما ایڈ کرتے جائیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کا کی کے ذریعے سے تعلق جوڑتے جائیں گے, تو ویسے آپ الٹا ہی ٹرانسلیشن کرتے جائیں گے عربی میں نا, جو لاسٹ میں ہوگا اس کا پہلے کریں گے, پھر اس کے پہلے, پھر اس کے پہلے. مگر میک شیور جو کنڈیشن آپ کو مدافع اور مدافعلہ کی بتائیے کہ مدافع پر ال اور تنوین کبھی نہیں آئے گی اور مدافعلہ آلویز مجرور رہے گا. بس انشاءاللہ اس کنڈیشن کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے نا, تو انشاءاللہ آپ کمپلیکیٹڈ سے کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی بھی بہت سمپل انداز میں بنا لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مجھے امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. بخاری میں کسی کو یاد ہے کہ کوئی ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ جی الحمدللہ. دیکھتے ہیں کسی کو یاد ہو. جی آپ نے دیکھا تھا چھٹیوں میں آپ نے جو احادیث یاد کی ہیں ان کو ریوائز کیا تھا ایک دفعہ؟ آپ کو پتا ہے کہ کتنا اجر ہے نا, الحمدللہ, کہ کتنی بڑی مطلب دعا ہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے نا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی بہت کانشیس ہوتا ہے اپنے فیس کے حوالے سے کہ ہمارا چہرہ بہت گلو کرے. باقی کی خیر ہے لیکن چہرہ گلو کرنا چاہیے, ہے نا, ہوتا ہے نا, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, سچ بتائیے. میرا تو دل چاہتا ہے بھی, اور کیونکہ خوب اللہ تعالیٰ خود خوبصورتی کو پسند فرماتے تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے نا. الحمد للہ. جی ٹرائی ٹو ڈو ان رمضان, الحمد للہ کوشش کی تھی. جی ان شاء اللہ جی 378 سے ان شاء اللہ کریں گے آنورڈ آپ سب ریڈی ہو جائیے. جی آپ سب کے پاس میرے خیال سے یہی حدیث ہوگی نا, سوری 478 سے, 478 سے آنورڈ کریں گے. آپ سب اس کو کھول لیجیے, میرے پاس ڈفرنٹ پیج ہوگا, آپ اپنے انشاءاللہ حدیث نمبر دیکھ لیجیے, 478 سے آنورڈ کریں گے انشاءاللہ. پہلے درود شریف اور اس کے بعد انشاءاللہ استاذہ جی کے ساتھ بخاری کا سیشن کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن لیں گے. ہمارا آج کا سیشن کتاب الاذان کی کنٹینیویشن ہے اور حدیث نمبر 478 478 سے شروع کریں گے. باب ہے الذکر بعد الصلاۃ, نماز کے بعد ذکر الہی. یعنی ان سے پچھلی احادیث میں ہم نماز کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں اور باقی چیزیں ہم دیکھ چکے. اب ہم دیکھیں گے کہ نماز کے بعد کے اذکار کیا ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ رفع صوت بالذکر, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا. کب؟ نماز کے بعد. فرض نماز جب پڑھ لی تو اس کے بعد ذکر شروع کیا. حین ینصرف الناس من المکتوبۃ, اس وقت جب فارغ ہوئے یا پھرے لوگ فرض نماز سے, یعنی فرض نماز پڑھنے کے بعد جب لوگ وہاں سے ہٹے تو حضرت ابن عباس نے ذکر شروع کر دیا. کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاری تھا، یعنی وہ جس جو سب کچھ ہوا یہ وہی تھا جو اللہ کے نبی کے دور میں تھا. وقال ابن عباس، اور کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، كنت عالم اذن صرفو بذالک اذا سمعتہ، مجھے تو لوگوں کا نماز سے فراغت کا پتہ اس ذکر کی آواز سن کر معلوم ہوتا تھا. تو بہت ہی خوبصورت بات پتہ چلی کہ نماز کے بعد ذکر، ہمارے کلچر میں عموماً نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، تو دعائیں نماز کے اندر، ذکر نماز کے بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں، جاء الفقراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ فقیر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یاد رکھیے فقیر سے مراد غریب ہے، پوور ہے، بیگرز نہیں. فقالوا، تو کہنے لگے، ذهب اهل الدسور من الاموال بالدرجات الاولى والنعيم المقيم، زیادہ مالدار لوگ بڑے بڑے درجے اور ہمیشہ رہنے والی عیش کا سامان لے گئے. کیسے؟ یصلون کما نصلی، وہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں. ویصومون کما نصوم، اور وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں. ولهم فضل اموال، اور ان کے پاس مال میں فضیلت ہے، ان کے پاس مال زیادہ ہے. یا حجون بیہا، وہ حج کرتے ہیں اس کے ساتھ. وہ یعتمرون، اور عمرہ ادا کرتے ہیں. وہ یجاہدون، اور وہ جہاد کرتے ہیں. وہ یتصدقون، اور وہ صدقہ بھی دیتے ہیں. قال، فرمایا، الا احدثکم بامر ان اخذتم به، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ تم اس کو پالو. کیسے؟ ان اخذ تم بھی، اگر تم اس کو پالو، ادرک تم من سبقکم، تو پالو گے تم ان کو جو تم پر سبقت پا گئے. یعنی کیا تمہیں میں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تم ان لوگوں سے آگے بڑھ جاؤ. ولم یدرککم احد بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی وہ جگہ نہ پا سکے، یعنی تمہارا مقام کوئی اور نہ پا سکے. وکنتم خیر منن تم بین زہرانیہم، اور تم جن لوگوں میں ہو ان میں سے بہتر ہو جاؤ گے. اللہ، سوائے اس کے، من عمل مثلہ، سوائے اس شخص کے جو اس کے مثل عمل کرے، یعنی جو تمہارے عمل جیسا عمل کرے گا بس وہ تمہارے برابر ہوگا، باقی نہیں ہوں گے. اب انداز دیکھیے اللہ کے نبی کا، کتنی رغبت دلائی جا رہی ہے، کتنا شوق دلایا جا رہا ہے. اس کے بعد تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں، دل حاضر ہو جاتے ہیں. تو جب سب ریڈی ہو گئے تو فرمایا کیا کہو؟ تو سب بہون و تحمدون و تکبرون، تم تسبیح کرو اور تحمید کرو اور تکبیر کہو. حلف کل صلات، ہر نماز کے بعد، ثلاثم و ثلاثین، تیس اور تین، تینتیس تینتیس بار. کیا پتہ چلا؟ ہر نماز کے بعد تم سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہو. قال الراوی، راوی نے کہا، فاختلفنا بیننا، ہمارا باہمی اختلاف ہو گیا اس میں. فقال بعضنا، تو بعض نے ہم میں سے کہا، نسبح ثلاثم و ثلاثین، ہم تسبیح کرتے ہیں تیس اور تین بار. ونحمد ثلاثم و ثلاثین، اور ہم الحمدللہ کہتے ہیں تیس اور تین بار. ونکبر اربعین و ثلاثین، اور ہم اللہ اکبر کہتے ہیں چونتیس بار، 34 ٹائم. فرجعت الیہ، تو میں ان کی طرف لوٹا، یعنی اپنے استاد سے پوچھا. فقال، تو کہا، تقول سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر کہا کرو. حتی یکون منہن کلہن ثلاثم و ثلاثین، حتی کہ ان میں سے ہر ایک 33 بار ہو جائے. تو مطلب کہ 33 کی روایت زیادہ سٹرانگ ہے. اس روایت سے کیا پتہ چلا؟ کہ نماز کے بعد پھر ذکر ہے دعاؤں کی جگہ. عن المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود حقیقی، اور وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے. ولہ الحمد، اور اسی کی تعریف ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہم لا مانع لما آتیتا، اور اے اللہ نہیں کوئی روکنے والا اس کو جو تو عطا کرے. ولا موتیہ، اور نہیں کوئی عطا کرنے والا لما مناتا اس میں سے جو تو منع کر دے. ولا ینفع ذا الجدی، اور نہیں نفع دیتی کسی دولت والے کو یا کسی بزرگ کو، من کل جد، تیرے سامنے اس کی جد. جد عزت کو کہتے ہیں, جیسے کہتے ہیں تبارک اسم کا تعالی جدو کا. تو خلاصہ کیا ہوا کہ کسی بزرگ کی کوئی بزرگی تیرے حضور کچھ فائدہ نہیں دیتی. تو اب اس ذکر میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ذکر اذکار کیا کرتے تھے, دعا نہیں مانگتے تھے, ذکر کرتے تھے. تو یہ ایک خوبصورت عمل ہمیں پتہ چلا. اسی طرح سے ایک اور حدیث, یستقبل الامام الناس اذا سلم, امام کو چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے. عن سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ قال, حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا, کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى صلاه, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے, اقبل علینا بوجهه, تو ہماری طرف اپنا منہ کر لیتے. تو کیا پتہ چلا کہ نماز کے بعد بآواز بلند امام کا دعا کرنا اور مقتدیوں کا آمین کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول نہیں تھا, بلکہ یہ بعد میں ایجاد ہوا. پھر ایک اور روایت, عن زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ انہو انہو قال, حضرت زید بن خالد سے روایت, انہوں نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں کا فرمایا, صلاۃ الصبح بالحدیبیہ, صبح کی نماز فجر کی پڑھائی حدیبیہ میں, علی اثری سمائن کانت من اللیلی, کب پڑھائی؟ آپ نے حدیبیہ میں بارش کے بعد جو رات کو ہوئی تھی نماز فجر پڑھائی. اب جب اسے فارغ ہوئے, فلمن صرفا, پھر آپ نے لوگوں کی طرف منہ کیا, اقبل علی الناس, یعنی پھر آپ فارغ ہوئے اور آپ نے لوگوں کی طرف منہ کیا, قال, پھر فرمائے, هل تدرون ماذا قال ربكم, کیا تم جانتے ہو کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا, عز و جل, بہت ہی بلند بزرگی والا اور بلند. قالو, کہنے لگے, اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. قالا, فرمائے, اصبح من عبادی مومنم بی و کافرن, فرمائے, صبح کی میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے مومن بن کر اور کچھ نے کافر بن کر. فم من قالا, پس وہ جس نے کہا, مطرن بفضل اللہ و رحمتی ہی, برسائے گی ہم پر بارش اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے. فذلک مومنم بھی, پس وہ مومن ہے میرا. وکافر بالکواکب, اور منکر ہے وہ ستاروں کا. وام من کالا, اور لیکن جس نے یہ کہا, مطرنا بنوع کزا وکزا, برسائے گی بارش ہم پر فلاں اور فلاں کی وجہ سے. فذلک کافرم بھی و مومنم بالکواکب, تو وہ کافر ہوا میرا اور ایمان لایا ستاروں پر. اب اس بات میں دیکھیے کہ پہلے دور میں لوگ یہ سوچتے تھے کہ بارشیں ستاروں کی خوشی اور ناخوشی سے ہوتی ہیں. جیسے کہتے ہیں فلاں ستارے نے بارش برسائی, حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ برساتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد لوگوں کو یہ واس دیا, تو یہ بھی تو ایک ذکر کی قسم ہے نا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نماز کے بعد کوئی چھوٹی سی بات کہنا, کوئی تذکیر کی ریمائنڈر, کوئی چھوٹی سی بات کرنا, یہ بھی سنت ہے, ٹھیک ہے, لیکن دعا نہیں کی. من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم, جو شخص نماز پڑھا کر اپنی کوئی ضرورت یاد کرے اور لوگوں کو پھلانگتا ہوا نکل جائے, یعنی نماز پڑھی پھر کوئی ضرورت یاد آئی تو لوگوں کو پھلانگتا ہوا جائے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ عن عقبة رضی اللہ عنہ, حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے, قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ الاسرا, میں نے رسول اللہ کے پیچھے مدینہ منورہ میں عصر کی نماز پڑھی. فسلم, پھر آپ نے سلام پھیرا. ثم قام مسریا, پھر آپ جلدی سے کھڑے ہو گئے. یتخطى رقاب الناس الى باد حجر نسائه, پھر آپ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی ایک اہلیہ کے حجرے میں تشریف لے گئے. ففزع الناس من سرعته, تو لوگ آپ کی عجلت دے کر گھبرا گئے, یعنی عام طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا تھا. فخرج علیہم, پھر آپ ان کے سامنے نکلے. فرانہم عجبوا من سرعته, پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کی عجلت کی وجہ سے لوگ حیران ہیں. فقال, تو آپ نے فرمایا, ذکرت شیئا من تبرن عندنا فکرہت ان یحبسنی فامرت بقسمته, آپ نے فرمایا کہ مجھے یاد آ گیا کہ کوئی سونا رکھا ہوا تھا گھر میں, مجھے ناگوار گزرا کہ وہ میرے لیے اللہ کی یاد میں حائل ہو, اس لیے میں نے اسے بانٹ دینے کا حکم دے دیا. تو کیا پتہ چلا کہ فرض کی ادائیگی کے بعد امام کو وہاں بیٹھے رہنے کی پابندی نہیں ہے اور فوراً بھی اٹھ سکتے ہیں, یعنی بعد میں اگر ذکر کرنا یا دعا کرنا فرض ہوتا تو پھر اللہ کے نبی پھر فوراً نہ اٹھتے. پھر اگلا باب دیکھیے گا، انصراف عن الیمین و شمالی، نماز پڑھ کر دائیں اور بائیں طرف سے پھرنا. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لا یجعل احدکم للشیطان شیئا من صلاته. حضرت ابن مسعود سے روایت، انہوں نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ بنائے. یرا ان حق علیہ اللہ ینصرف الا عن یمینہ، کہ نماز کے بعد دائیں جانب سے پھرنے کو ضروری خیال کرے. لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ینصرف عن یسارہ، میں نے اکثر اللہ کے نبی کو اپنی بائیں جانب سے پھرتے دیکھا. کیا پتہ چلا کہ نماز پڑھ کر دائیں اور بائیں پھرنا، پہلے دائیں طرف پھر اس کے بعد بائیں طرف پھرنا، کیا پتہ چلا کہ کسی مباح کام کو لازم یا واجب قرار دے لینا شیطان کا ہوا ہے. یعنی ہے اوکے، لیکن فرض قرار دیں گے تو یہ بھی پھر ایک قسم کی دین میں سختی والی بات ہوگی. اگلا باب دیکھیے، ما جا فی الصوم النی والبصلی والکراسی، کچے لہسن پیاز اور گندنے کے بارے میں کیا تھا. یعنی صوم لہسن اور بصل پیاز اور کراس گننا. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل من ہذہ شجرتی یرید الصوم، آپ نے لہسن کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ جو کوئی اس کے پودے میں سے کچھ کھائے، فلا یکشان فی مساجدنا، تو وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے. قال الراوی، راوی کہتا ہے، قلت لجابر، میں نے جابر سے کہا، ما یعنی بھی، آپ کسے کیا مراد ہے. قال ما اراہ یعنی الا نیہ وقیل الا تنتہو، انہوں نے فرمایا میرے خیال کے مطابق کچا لہسن مراد ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد اس کی بو ہے. یہ جو آخری چیز تھی نا کراس، یہ مولی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مولی وغیرہ، یا اس کو پکا کر بو ختم کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں. اب اسی سے پھر دیکھیں، جو سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو نوشی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھی ویسے ہی اسمیل آتی ہے پاس سے، جیسے کہ کسی ایسی چیز سے آتی ہو. آپ دیکھیے کہ ہمارا دین طہارت کا دین ہے، ہمارا دین کتنے خوبصورت طریقے سے لوگوں کی برین اسٹارمنگ کرتا ہے، دوسروں کو نہ تکلیف دو نہ تمہیں کوئی تکلیف دے. تو آج ہم مسلمان اگر اس اصول کو اپنا لیں تو ہماری زندگیوں میں بھی بہت ساری خوشیاں اور سکون بھی آئے، اور ہم دوسروں کو تکلیف دینے سے بھی بچیں، اور دوسرے بھی ہمارے لیے بہترین طریقے سے خوشی کا ذریعہ بن جائے. اگلی روایت دیکھیں گے، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن جابر سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، من اکل ثومن، جس نے لہسن کھایا، او بصلن، یا پیاز، فل یا تزلنا، تو وہ ہم سے الگ رہے. او قالا، یا فرمایا، فل یا تزل مسجدنا، تو اس کو چاہیے کہ وہ الگ رہے ہماری مسجد سے. ول یقعد فی بیتہ، اور بیٹھا رہے اپنے گھر میں. ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بقدر فیہ خدیرات من بقول، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ایک ہنڈیا لائی گئی. یہ جو قدر ہے نا، یہ ہنڈیا کو کہتے ہیں. قرآن پاک میں آیا نا حضرت سلیمان کے ذکر میں، قدور راسیات، ایک ہی جگہ رکھی ہوئی دیگے. قدور جمع ہے قدر کی، تو قدر کہتے ہیں ہنڈیا کو. اس میں کہتے ہیں خدیرات کہتے ہیں سبزیوں کو، گرین کو خدور کہتے ہیں نا، تو اسی سے سبزی. اور من بقول، بکل کیا ہے، وہ من بکریہا وکسائیہا، یاد آئے گا آپ کو، تو خری پیاز جس کا تنا نہ ہو. فوجد لہاریہا، پھر آپ نے اس میں کچھ بو پائی. فسالا، پر سوال کیا. فاخبر بما فیہا من البقول، جو ترکاریاں اس میں تھی وہ آپ کو بتا دی گئیں. فقال، فرمایا، قربوها، ان کو قریب کر دو. الاباد اصحابی ہی کان معہ، ان صحابہ کے جو ان کے ساتھ. فلما راہو کی کریہا اکلہا، پھر انہوں نے دیکھا کس کھانا ان کا ناپسند کیا. قال، فرمایا، کل فائن نی تو ناجی ملا تو ناجی، آپ نے فرمایا تم کھاؤ، کیونکہ میں تو اس سے مناجات کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرتے. یعنی آپ نے دوسروں کو نہیں منع کیا لیکن خود نہیں کھایا، کیونکہ آپ کا اس فرشتہ آتا تھا اور دوسرے لوگ پھر کھا سکتے ہیں. وفی روایت ہوتی ابھی بدرین، ایک اور روایت میں کہ آپ کے پاس لایا گیا، بھی بدرین یعنی توقن فیہ خدیرات، کہ آپ کے پاس سبز ترکاریوں کا تھال لایا گیا. تو بدر کس کو کہتے ہیں؟ تھال کو. بدر کیسے تھال ہوا پہلا سوچئے، فل مون کیا ہوتا ہے؟ تلا بدر علینا، ہاں تھال کی طرح ہوتا ہے نا، تو تھالی یعنی ٹرے بڑی سی. تو بہرحال اس سے پتہ چلا کہ نماز کے بعد ذکر اذکار کیے جا سکتے ہیں، اور دعا مانگنا فرض نہیں ہے، اس کو لازم قرار نہیں دینا چاہیے. اب آگے ہے وضو کرنا بچوں کا، کم سن بچوں کا وضو، وضو سے بیان. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی قبر منبوذ فأمهم وصفوا علیہ. حضرت ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ ایک لاوارث بچے کی قبر پر سے گزرے جو سب سے علیحدہ تھی، تو وہاں آپ نے امامت فرمائی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صف بندی کی. اب کیا پتہ چلا؟ پہلی بات دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے نا ممبوس، نبزہ کا لفظ سنا ہوگا آپ نے، وہی ہے. تو نبزہ کہتے ہیں پھینکنے کو، پڑھ چکے ہیں آپ قرآن پاک میں نا، نبزہ الیہ، امبزنا پھینکنا ٹوٹنا، جب کوئی چیز پھینکی جاتی ہے تو ٹوٹتی ہے نا، تو منبوس پھینکا ہوا، یعنی ایسا بچہ جو لوارث ہے کوئی اس کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اما ہم میں وہ اما یا امو امامت کرانا مراد ہے، بس صفو اور صف باندھنا. حضرت ابن عباس نے بھی نماز جنازہ پڑھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ جب سن شعور کو پہنچ جائے تو وہ عید اور جنازے کی نماز میں شرکت کر سکتا ہے، اور ان کو وضو بھی کرنا ہوگا. اور وہ سب کچھ نہیں ہے جو کہ بڑوں کے لیے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے، ان باتوں کے لیے بہرحال ضروری ہے کہ نابالغی میں ہی یہ کام کیا جائے. پھر آگے دیکھیں، نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل مختلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہر نوجوان پر غسل واجب ہے. تو جمعے کے دن غسل کی پابندی بلوغت کے بعد ہے، اس سے یہ مراد ہے، کیونکہ مختلم وہ شخص جس پہ احتلام ہو، یعنی بلوغت، پیوبرٹی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وقد قال له رجل، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ان سے ایک شخص نے پوچھا، شہدت الخروج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم رسول اللہ کے ساتھ گئے تھے عیدگاہ میں؟ عیدگاہ کا لفظ ہے نہیں لیکن پتہ چل رہا ہے. قال نعم، انہوں نے کہا ہاں. ولولا مکانی منہ ما شہدتہ، کہتے ہیں ہاں اگر میری قربت آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو شاید کم سنی کے سبب نہ جا سکتا، یعنی من صغری ہی. کیا مطلب؟ کہ میں آپ کا چونکہ قریبی رشتہ دار تھا، چھوٹی عمر میں ساتھ چلا گیا، رشتہ دار نہ ہوتا تو شاید مجھے یہ موقع نہ ملتا. اتل علمن لسی عند دار ابن سلت، فرمایا آپ پہلے اس نشان کے قریب آئے جو کثیر بن سلت کے مکان سے قریب آئے، جو علم ہے نا جھنڈے کو کہتے ہیں، تو اسی سے نشان جیسے سائن بورڈ ہوتے ہیں آج کے دور میں. ثم خطبہ، پھر آپ نے وہاں خطبہ سنایا. ثم اتن نساء فواعظهن، پھر آپ عورتوں کے پاس آئے اور ان سے واز کہا. وذکرہن، اور ان کو نصیحت کی. وامرہن، اور ان کو حکم دیا. ان یتصدقن، کہ وہ صدقہ خیرات کریں. فجعلت المرأة تهوی بیدیہا الی حلقیہا، اس پر ایک عورت تو اپنی انگوٹھی کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی. تلقی فی صوب بلال، ڈالنے لگی بلال کی چادر میں. ثم اتا ہوا وبلال البیت، پھر آپ بلال کے سمیت گھر لوٹ آئے. تو کیا پتہ چلا کہ ابن عباس بچے تھے کن کم سن تھے، اس کے باوجود عید میں شریک ہوئے، اور عورتوں کا عیدگاہ میں جانا بھی اس سے ثابت ہو گیا. تو کیا پتہ چلا کہ ایسے لوگوں کو روکنا نہیں چاہیے، عورتوں کو تو خاص طور پہ. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے کلچر میں عورتوں کو نماز میں جانے یا اس کا کوئی کلچر نہیں، رواج نہیں ہے. اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر جب عورتیں نہیں جاتی تو بچے بھی نہیں جاتی، اور پھر اس کے کئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو آج ہم اپنی امت میں دیکھتے ہیں. خروج النساء الی المساجد باللیل والغلس، رات اور اندھیرے میں مستورات کا مسجد کی طرف جانا، یعنی عورتیں کیا رات کی نمازوں میں مسجدوں میں جا سکتی ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اذا استاذنکم نساؤکم باللیل الی المسجد فاذنوا لهن، بس جب اجازت طلب کریں تمہاری عورتیں رات کی نماز میں تو پھر تم ان کو اجازت دے دو. یعنی عورتوں کو رات کی نماز میں اسپیشلی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس وقت پردہ آسان ہوتا ہے، عورتوں کے باہر آنے سے زیادہ مسائل نہیں اٹھتے، اور فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور مردوں کو اجازت دینی چاہیے بلکہ ساتھ جانا چاہیے. اس دور میں تو عورتیں ہو سکتا ہے اکیلی بھی پیدل آ جاتی ہوں گی، تو آج کے دور میں خاص طور پہ پھر اس میں سے انسان کو اچھے طریقے سے لینا چاہیے. تو یہ وہ چیز ہے جو حقیقت میں ایک انسان کو دین کی وسعت سکھاتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اس باب کی آخری حدیث ہی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے. یہاں تک ایک ٹاپک پورا ہوا, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی الحمدللہ. کیسا لگا آپ کو احادیث کا سیشن؟ جی الحمدللہ. کیسا لگا آج کا آپ کو؟ الحمدللہ اچھا لگا نا, کتنی انفارمیٹیو تھا نا آج کا, کتنا زیادہ جی ریفریش بھی ہو گیا. اور آپ یہ دیکھیں جب ہم احادیث کی روشنی میں پڑھتے ہیں نا, تو ہم بعض اوقات کام جیسے عبادات کرتے ہیں یا عبادت کے بعد جو بھی ہم مسنون اذکار کرتے ہیں نا, تو وہ کیا ہے ایک طرح سے روٹین بن جاتا ہے, یا بعض اوقات ہم بس ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن جب ہمیں احادیث کی روشنی میں اس کا اجر پتہ چلتا ہے تو ہمارے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے نا. صحیح بات ہے نا, دل چاہتا ہے نا کہ بہت اتنا اجر ہے, کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور نسیان کی عادت ہم سب کے اندر ہے نا. تو ہم جب احادیث اور قرآن کا مطالعہ کر کے وہ چیز ہمارے اندر دوبارہ ریفریش ہوتی ہے, تو ہم ایک نئے جذبے کے ساتھ پھر اس کو کرتے ہیں نا. سبحان اللہ. جی چلیے انشاءاللہ تھوڑا سا بتائیے آج ہم. جی دوسروں کو بتانے کے لیے بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. بالکل عثمہ بارک اللہ, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. جی اچھا جی, اب یہ بتائیے کہ جی الحمدللہ آج آپ نے کہاں سے دیکھا حدیث نمبر؟ حدیث نمبر بتائیے کہاں سے دیکھا. شاباش. جی 478 سے, الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کہ نماز کے بعد جو لوگ دعا کرتے ہیں, اکثر مساجد میں آپ نے دیکھا ہے نا کہ جیسے سلام پھیرا امام نے اور اس نے زور زور سے جو بھی اپنی مطلب بلند آواز سے تھوڑی آواز کے ساتھ دعا کی, اور اس کے بعد پیچھے جو بھی مقتدی ہوتے ہیں یا عورتیں بیٹھی ہیں تو وہ بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں ہاتھ اٹھا کے, تو کیا یہ مسنون طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ نہیں نا. تو اب ہم کیا کریں اگر امام جو ہے جسے کہا جائے آواز سے کر رہا ہے, تو ایسے موقع پر آپ کے آس پاس تو ہر کوئی ہاتھ اٹھائے امام کے ساتھ آمین آمین کہہ رہا ہوتا ہے, آپ اس وقت کیا کریں گے؟ آپ کیا بس ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے؟ ذکر کریں گے. بارک اللہ, ہم اپنا ذکر کریں گے نا, جو ہمیں مسنون ذکر بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی روشنی کے ذریعے. ہم ان شاء اللہ کوشش کریں گے اکارڈنگلی ویسے ہی نماز کے بعد ذکر الہی کو شروع کریں گے. کیونکہ دعا کب مانگا جاتا ہے؟ کیا نماز کے بعد مانگا جاتا مانگیں گے کیا؟ ہم بس خاموش رہ کر ذکر کریں گے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اصل دیکھیے دعائیں کب ہوتی ہیں؟ نماز کے دوران. جی آپ دیکھیے جب آپ الحمدللہ سجدے کے اندر ہو تو آپ کتنی دعائیں کر سکتے ہیں نا, سجدے میں جتنی آپ قیام میں بھی دعا کر سکتے ہیں سجدے میں بھی دعا کر سکتے ہیں. پھر آپ الحمدللہ جو آپ رکوع کی دعائیں پڑھتے ہیں یا سجدے کی دعائیں پڑھتے ہیں, تو اس میں دیکھیے کتنی دعا بھی ہوتی ہے نا, کتنی ورائٹی ہے نا. تو آلریڈی آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, پھر آپ تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے جتنی آپ کا دل چاہے آپ مسنون اور قرآنی دونوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ نا. جی تو اتنی دعائیں, تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یا قرآن کی جو دعائیں وہ بہت جامع ہیں نا, لیکن پھر بھی اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو سلام پھیر کے اذکار کیجیے, اور اگر آپ چاہیں تو اپنی انڈیویجول دعا کی جا سکتی ہے. اگر آپ کو کوئی آپ کی کوئی پریشانی ہے, اب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے کے فرض کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں تو, لیکن امام کے ساتھ اس طرح سے بات جماعت اس طرح سے مطلب آمین کہنا اور اس کو دعا کرتا جائے, آپ پیچھے سے آمین کہتا جائے, تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. جی الحمدللہ. یہ دعا میں کیا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ جی آپ یہ دیکھیے فرائیڈے میں آپ کیسے, آپ تو امام جو دعا کرتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا نا کہ وہ تو خطبے کے دوران بھی کرتے ہیں, پتہ نہیں بعض جگہوں پر, اور بعض جگہوں پر آپ یہ دیکھیں کہ سلام پھیرنے کے بعد نا, تو ویسے تو مسنون طریقہ ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن نمازوں کے بعد ثابت نہیں ہے نا, نمازوں کے بعد تو ثابت نہیں ہے نا. جی الحمدللہ. جی خطبے کے بعد بھی کرتے ہیں, اب خطبے کے بعد انشاءاللہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے آئے گا. جی امام کے ہاتھ نہیں اٹھے ہوتے. جی جی الحمدللہ, کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ جو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے امام, جو عربی میں خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد اکثر عربی میں ہی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے انشاءاللہ آگے آئے گا. اب آپ اس کو دیکھے گا انشاءاللہ نا, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز کے بعد نماز کی تسبیح پڑھتے ہیں, اور ہوتا ہے نا آس پاس میں آپ کو کوئی بندہ نظر آتا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی سمجھ بھی دی ہے, معلوم آئی بھی ہے, اللہ کے دین کے راستے میں سچ بھی کرتا ہے, اور اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے پاس تھوڑا کم ہے اور ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہمارے پاس ہوتا پیسہ تو ہم بھی حج کرتے, ہم بھی عمرہ کرتے, خوب خیرات کرتے, صدقہ کرتے, تو ایسے موقع پر تھوڑا سا انسانیت کے ناطے دل اداس ہو جاتا ہے نا, ہو جاتا ہے نا, دل چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اس انداز سے پیسے دیتے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں خرچ کرتے اور ایسے کاموں پر خرچ کرتے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے. اب اگر نہیں ہے تو میں اور آپ پھر کیا کریں, روتے رہیں, اب لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتے کرتے رہیں کہ اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہو سکتا, کیا کریں گے؟ حدیث کی روشنی میں بتائیے کیسے موقع پر مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہوگا. الحمدللہ ذکر, کون سا ذکر, کون سا ذکر بتایا, تسبیحات بتائیے, کون سی تسبیحات یاد ہے آپ سب کہتے ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. جی الحمد للہ, آپ یہ آپ دیکھیے کتنی زیادہ اس کی افادیت ہے نا, کہ کتنے زیادہ جو لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں, اور اگر وہ صرف جن کے پاس نہیں ہے لینے دینے کے لیے اتنا زیادہ, تو وہ صرف اس تسبیح کو کر لیں گے تو ان کی اجر کو پا لیں گے, لیکن اگر وہ اور آگے نکل گئے نا پھر تو وہی بات ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہے نا. جی الحمد للہ, سبحان اللہ ہی الحمد للہ واللہ اکبر الحمد للہ, سب کو سب کرتے ہیں, کتنے لوگ کرتے ہیں نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں 33 ٹائم الحمد للہ. اب آج سے انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گی, آپ بھی کوشش کریں گے کہ شعور کے ساتھ نا انشاءاللہ اس کو اپنی نمازوں کے بعد پڑھیں, اور یہی سوچیں کہ اگر آج اللہ تعالیٰ نے مجھے مال کم دیا ہے, میرا دل چاہتا ہے, لیکن میں انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھوں گی تاکہ جو اگر میں کسی وجہ سے حج نہیں کر سکی یا کوئی صحیح خیرات نہیں کر سکی تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے برابر اجر دیں گے انشاءاللہ. جی اجر کو یاد کرتے ہو پڑھنا. جی جی اس میں دونوں احادیث آتی ہیں, 33 بھی آتی ہے 34 بھی آتی ہے نا اللہ اکبر کی, لیکن آپ یہ دیکھیے اکثر لوگ اللہ اکبر پڑھتے ہیں 33 ٹائم, پھر الحمد للہ پڑھتے ہیں 33 ٹائم, پھر سبحان اللہ پڑھتے ہیں. نہیں, آپ کیسے پڑھیں گے؟ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر, اس طرح سے کرتے ہوئے اس کو پورا 33 ٹائمز تک لے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. جی وہ تار مسلم وی کین فالو, بالکل آپ نے صحیح بتایا, دونوں طرح سے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. 34 بھی پڑھ لیجیے, یا آپ اس کو جو میں نے آپ کو بتایا سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر, یہ پورا آپ اس کو 33 ٹائمز تک لے کر چلے گئے الحمد للہ. بات سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے نا. اچھا یہ بتائیے ہمارے پاس حدیث نمبر 480 کی روشنی میں جو دعا ہے جو ہم فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں, اللہم لا مانع, آپ میں سے کس کس کو یاد ہے؟ شاباش, اور کتنا پیارا میننگ ہے نا, سب کو یاد ہے, سب کوئی کرتا ہے. سچ سچ بتائیے اگر کوئی سسٹر اب تک نہیں کرتی ہیں کسی بھی وجہ سے تو کوشش کریے اس دعا کو یاد کریں گے. اچھا جن کو تو یاد ہے وہ تو اچھا ہے, وہ تو ٹھیک ہے, جن کو نہیں یاد ہے تو وہ تو یاد کریں گے, اور جن کو یاد ہے وہ کیا کریں گے؟ شابش, ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ جن کو یاد ہوتا ہے ان کا کام کیا ہے؟ شابش, آگے شابش کیا کرنا ہوتا ہے؟ دوسروں کو بتانا, کسی ایک کو یاد کروا دیجیے تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے نا. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو توفیق دے دی, آپ نے یاد بھی کر لیا اور اپنے عمل کا حصہ بھی بنا لیا سنت پر عمل کر کے. لیکن ہو سکتا ہے آپ کی کوئی بہن نہیں پڑھتی, اس کو نہیں پتا ہو, تو اب جب آپ اس کو معنی کے ساتھ بتائیں گے تو سبحان اللہ کتنی پروڈکٹیو دعا ہے نا, اور کتنا زیادہ پاورفل ہے نا. کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی دینا چاہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, اور اگر کسی سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز روک لے تو اس کو کوئی دے ہی نہیں سکتا, سارے شرک کی نفی ہو جاتی ہے فرحان سے نا. جی الحمد للہ. تو آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس دعا کو یاد کرنا ہے, اور اگر جس کو یاد نہیں ہے جن کو یاد ہے ان کو آگے کسی ایک کو یاد کروانا ہے, ٹھیک ہے ان شاء اللہ. پلیز ٹو ادر الحمد للہ. اچھا یہ بتائیے کہ اگر سلام پھیر کر, کیا جیسے عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ بعض مساجد کے اندر سلام پھیرنے کے بعد دعا ہوتی ہے, اور امام جو ہے وہ پیٹھ کے پیٹھ, یعنی پیٹھ پھر ہی جسے گادہ پیٹھ ہوتی ہے اور پیچھے مقتدی ہوتے ہیں, لیکن سنت طریقہ کیا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد کیا ہونا چاہیے, پوزیشن جو امام کی ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ جی جرمیز کون کس کا کہہ رہی ہیں؟ جرمیز کا اللہم لا مانع, یہ والی دعا بھی کہہ رہی ہے. جب بزرگی کے لیے آتا ہے, بزرگی کے لیے آتا ہے, جی بزرگی کے لیے, جی جی اراؤنڈ ورڈز, جی الحمد للہ بالکل. آپ کا منہ کس کی طرف ہوگا؟ لوگوں کی طرف ہوگا, اگزیکٹلی. اور یہی سنت ہے اگر آپ الحمد للہ, ویسے بھی جب آپ اس طرح کی مساجد میں جاتی ہیں نا تو وہاں ایک سکونت, آپ کو ایک سکون ہوتا ہے. اور اگر آپ کے گھر کے آس پاس کوئی ایسی مساجد ہے جہاں سنت کا اہتمام نہیں ہوتا تو آپ کا بھی دل بہت زیادہ نہیں لگتا ہے نا, الحمد للہ. تو آپ سوچ ہے نا دل, لیکن کیا ہے کہ قریب ہے تو ہم جاتے ہی ہیں الحمد للہ. تو امام کی جو پوزیشن ہوگی آفٹر سلام کے بعد اس کا فیس ٹوورڈز پیپلز کی طرف ہوگا الحمد للہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جیسے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بادل کو دیکھ کر, کہ بادل جو آئے ہیں تو اس ستارے کی وجہ سے آئے ہیں, لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ بادل آئے ہیں اب اس کے یہ بادل جو ہے اللہ کے دن سے بارش برسائیں گے, تو کوئی اگر اس طرح سے کہتا ہے تو وہ بیسیکلی کیا کر رہا ہے؟ یعنی جو اس طرح سے بادل کو ستاروں کی طرف ریلیٹ کر کے کہتا ہے اس کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے, تو یہ کیا ہے؟ دراصل شرک ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھیے بولنے میں بہت ہوتا ہے, ہمارے اکثر کہتے ہیں دیکھو بادل آ رہا ہے اس کے بعد دیکھو. یعنی اگر آپ اگر پرانی اس پہ جائیں گے دین سے پہلے تو اکثر انڈو پاکستان میں اس طرح کی باتیں عام ہیں, اس ستارے کی وجہ سے دیکھو یہ ٹکرایا ہے تو یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. استغفر اللہ نا, ہمیں ہر چیز کو, بیماری بھی آتی تو ہم کہتے ہیں کہ وائرل اس کو ہوا تھا نا تو اس کو لگ گیا, ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ لگ ہی نہیں سکتا. ماں اپنے بچے کو کتنا زیادہ کلوز کرتی ہے, بعض اوقات بچہ بیمار ہوتا ہے ماں کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اور آپ دیکھیں جس کو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. اصل بات ہے ہمارا اللہ تعالیٰ پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا نا. تو ہم اکثر بچوں کو کہتے ہیں گلاس الگ کر لو یہ الگ کر لو, تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہماری اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے. آفٹر قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد ہمارا اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, اور جو کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. اصل فائدہ نقصان صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا. جی الحمد للہ توکل اللہ, بالکل الحمد للہ. اچھا نماز جب پڑھیں گے تو اس کے بعد صرف کیا بائیں طرف رخ پھیرنا چاہیے یا دونوں طرف سلام پھیرنا چاہیے؟ جی الحمد للہ. پریونٹیو میجر, جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں الحمد للہ. جی جی بتائیے, رائٹ سائڈ پر دین الحمد للہ. جی اگر 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 نماز جنازہ ہوتی ہے تو اس پہ کیا کرتے ہیں؟ دین لیفٹ. جی نماز جنازہ میں کیسے پھیرتے ہیں؟ شابش, کسی کو یاد ہے نماز جنازہ میں دونوں سائڈ پہ پھیرا جاتا ہے یا صرف ایک سائڈ پہ سلام پھیرا جاتا ہے؟ جی ون سائڈ اونلی, ایک سائڈ اونلی ون. جی دونوں احادیث آتی ہیں یعنی دونوں سائڈ بھی پھیرا جا سکتا ہے, ون سائڈ بھی, اس میں آپشن ہمارے پاس دونوں ہے نا, دونوں سائڈ. جی دونوں آپشنس موجود ہیں, آپ ون سائڈ بھی کر سکتے ہیں رائٹ سائڈ پہ بھی کر سکتے ہیں, صرف ایک سلام پھیر کے آپ الحمد للہ نماز سے نکل سکتے ہیں, یا بوتھ سائڈ, دونوں آپشن علماء کے نزدیک دونوں آپشن ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی احادیث کی روشنی میں. اچھا اگر کوئی جیسے آپ نے دیکھا کہ لہسن کھاتا ہے یا پیاز کی اسمیل یا کوئی بھی ایسی جس کی تھوڑی سی اسمیل ہوتی ہے, لائک جیسے مولی وغیرہ بھی کھاؤ تو اس کی عجیب سی بسانی ہوتی ہے, تو اس کے بعد اگر کوئی چلا جائے مسجد تو ایسا جانا درست ہے اس طرح کی چیزیں کھانے کے بعد, और फिर जिसे कहा जाए आप कुछ बात भी करते हैं तो अजीब सी स्मेल आती है, तो शाबाश का ऐसा दुरुस्त है कि ये मस्जिदों में इस तरह से जाके दूसरों को परेशान किया जाए। जी आप छोड़िए, चलिए ये तो मैं पता है कि मस्जिद में लहसुन प्याज और इस तरह की चीजें खा के नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप कुछ सोचिए जो लोग शावर नहीं लेते और पता नहीं कितने पुराने पुराने अबाये पहने होते हैं और उनके साइड से स्मेल आ रही होती है, और यकीन करिए ऐसे लगता है कि समटाइम वॉमिट हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना समटाइम कि आपको लगता है कि बस ये तो पता नहीं कितने अरसे से जैसे कहा जाए इन्होंने कुछ किया ही नहीं है ना। आप सोचिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दीन कितना हाइजीनिक है ना, यानी कि हम कितना अपनी जात से दूसरों को तकलीफ देने से बचने के लिए हमें कहा गया, और कहा ये कि आप मतलब बाजू को जितनी तकलीफें हो जाती है, कोई सिस्टर शेयर कर रही थी कि लाइक तरावी के अंदर एक सिस्टर ने इतना ऐसा बाया पहना हुआ था कि इतनी स्मेल के ऐसा लगता था कि सारी तरावी में कंसंट्रेशन बजाय इमाम की तिलावत के बजाय उनके स्मेल की तरफ जा रही, क्योंकि इंसान कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता है। होता है ना कि आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज चली गई है कि उनकी स्मेल आपको बॉदर कर रही है, तो आप सारा वक्त उसी तरफ जैसे काजा हो जाते हैं। फिर जब उन्होंने अपनी सफ को चेंज किया दो रकात के बाद, फिर कहती है मेरे अंदर सुकून आया तो फिर जाके मैं तिलावत की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर सकी ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हमारे दीन में पाकिजगी का बहुत एहतमाम किया जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब आया लॉन्ड्री की का पार्ट ही नहीं होता, और समझती आपने कह रही तो आपने सही कहा। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए अपनी दांत से, आप स्पेशली जब ड्रेसअप होके जाएंगे, ड्रेसअप का मतलब है कि बहुत ज्यादा वैसा नहीं ड्रेसअप है, मेरा मतलब है बहुत फ्रेश कपड़े हो। फ्रेश कपड़े का मतलब चाहे जैसे भी हो, अल्लाह ताला ने जो भी आपको हैसियत दी है, लेकिन कपड़े फ्रेश होना चाहिए, लॉन्ड्री हो रहे हो ना, यानी फ्रेश उसमें स्मेल आ रही हो, अच्छी खुशबू आ रही हो ना, तो अब आप देखिएगा उसकी वजह से आपकी नमाजें भी कितनी खूबसूरत हो जाती हैं जब आप खुद अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश होते हैं। जी खुद को भी बहुत बुरा लगता है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी भी लगाना जरूरी है जी। अब आप देखिए ना, हम जो के बाज़ार वॉक करके जाते हैं और आजकल गर्मी के हैं तो गर्मी में पसीना भी ऑफ कोर्स आता है, इंसान अल्लाह ताला ने सब चीजें हमारे साथ रखी है, तो ड्यूटेंट का इस्तेमाल भी बहुत हेल्प करता है ना, तो इसको जरूर कीजिए ना, और उसकी वजह से इंशाल्लाह आप ये देखिए कि स्मेल का थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें कोशिश करनी है कि हम लहसुन प्याज तो हमें पता ही था, लेकिन अपने अबाया जो भी हम अपने अंदर हमारे जो भी आउटफिट्स हैं वो भी हमारे साफ सुथरे होने चाहिए। ये नहीं हो कि हम अक्सर महीना दो महीने तक लटकाए रहते हैं कि हमने एक दो दफा पहना है, हम इसको स्मेल भी नहीं कर पाते और पहन के चले जाते हो, फिर वो बहुत ज्यादा जैसे कर बहुत से लोग तो ये करते हैं कि पुराने कपड़े के ऊपर फिर परफ्यूम छिड़क देते हैं या इधर लगा देते हैं, आप सोचिए और स्मेल जैसे कहा जाए, यानी ये भी बहुत लोग करते हैं कि ऊपर से ये कर दिया ना, तो इससे भी बचिए ना कि आप चाहे तो उतना हिस्सा पकड़ के धो लें जहां से आपको स्मेल आ रही है ना, बजाय कि आप उस पर परफ्यूम छिड़क के और स्मेल को डिफरेंट अंदाज में करें ना, इंशाल्लाह कोशिश कीजिए इस तरह से। ठीक है, अच्छा ये बताइए अगर इमाम को कोई इमरजेंसी आ जाए ना, जैसे उसने नमाज पढ़ाई सलाम फेरा एकदम से उसको कोई बात ऐसी थी जिसको निकलना, तो वो क्या मुख्तदियों को फैलांग के जा सकता है, मतलब उस तरह से? जी बहुत ही खराब स्मेल हो जाती है, बिल्कुल सही जी, जा सकता है, यानी इसका मतलब ये है कि इमाम का वाजिब नहीं है कि वो नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठा रहे और फिर इस तरह से दुआएं करता रहे, तो असल क्या है कि इमाम किसी भी जरूरत के तहत, क्योंकि इमाम है उसको 10,000 काम होंगे, तो वो किसी भी जरूरत के तहत उठ सकता है आफ्टर नमाज के बाद में, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा मुझे आप ये बताइए कि जैसे खासकर बच्चे वगैरह जैसे जब छोटे होते हैं तो अगर उनको क्या जैसे 7 साल का हो जाए तो क्या उनको वुजू की आदत डालनी चाहिए? अगर आपको पता है अमूमन बच्चे 11-12 में बड़े होते हैं, लड़के हैं तो 13 कह लीजिए, तो लेकिन क्या आदत डालनी चाहिए? जी हाँ, जब बच्चे 7 ईयर्स के हो जाए ना आपके साथ, आप उनको नमाज के लिए अपने साथ खड़ा करते हैं तो उनको कोशिश करवाइए कि वो वुदू के साथ खड़े हो ना, क्योंकि असल जो सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है पर्सनली के आसपास जो मुझे बच्चे नजर आते हैं सबसे ज्यादा वुदू में चोरी करते हैं, है ना? आपको लगता है वो नमाज फिर भी पढ़ लेंगे, लेकिन वो जो वुदू है ना वो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि पहले वुदू करना, और आप ये देखिए कि नमाज के लिए शर्त ही पहले वुदू किया कि अपने आप को आप पाक साफ कीजिए फिर अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी वुदू का शौक दिलाना चाहिए। हमने कितनी सारी अहादीस पढ़ी थी ना, कि आपको याद है کہ ہمارے کیا ہے یہ جو ہاتھ چمکیں گے، کیا کس کی وجہ سے چمکیں گے؟ جب بھی میں نے آپ کو ہوم ورک بھی دیا تھا، جب آپ وضو کریے تو یہ سوچ کے کریے گی کریے سارے ہاتھ میرے، انشاءاللہ چہرہ میرا چمکے گا، ہے نا؟ یاد آ رہا نا؟ جی الحمدللہ، تو ان کو شوق بھی دلائیے، بتائیے کہ آج تو دنیا میں چمک کے لیے، پتہ نہیں، میں عورتیں تو بہت ساری جگہوں پر جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ پیارا لگے، اور اس کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں، اور اگر ہم ایک وضو کی عادت میں اور آپ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو توفیق دے، تو ہمارے اعضاء آلریڈی ان شاء اللہ اللہ کے ذمہ سے چمکیں گے. جی الحمد للہ، آمین. اچھا یہ بتائیے کہ جمعے کا جو غسل ہے، کیا ہر ایک پر واجب ہے؟ یعنی جمعے کے دن آیا اور غسل کی باری آئی تو ہر ایک پر واجب ہے کیا؟ جی الحمد للہ، جی آفٹر پیوبرٹی، بالکل ٹھیک بتائیں، یعنی جب بچہ بالغ ہو جائے گا تو پھر اس پر واجب ہے. الحمد للہ، جی آل ادلٹس، الحمد للہ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بتایا. اچھا کیا عورتیں وغیرہ مسجد جا سکتی ہیں اور نماز پڑھ سکتی ہیں؟ ان کو رکنا نہیں چاہیے مسجد جانے سے؟ جی الحمد للہ. اچھا یہ بتائیے، بالکل ٹھیک ہے مسجد جا سکتی ہیں، پریفرڈ کیا ہے؟ مگر پریفرڈ اگر آپ سے پوچھا جائے گا تو عورت کے لیے کیا زیادہ پریفرڈ ہے؟ جی الاؤڈ ٹو گو گھر، جی الحمد للہ. لیکن جانا کیوں ضروری پڑتا ہے کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو عادت ڈالیں نا؟ بعض اوقات دیکھیے بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، ان کو جماعت کے اندر انٹر ہونے کا طریقہ نہیں پتا ہوتا، سب کے مسائل نہیں پتا ہوتے، ساتھ ساتھ کیسے کھڑا ہونا یہ سب نہیں پتا چلتا نا. تو جب الحمدللہ تھوڑا سا بچے شعور کو ہو جائیں تو ان کو لے کر جانا ضرور چاہیے تاکہ وہ یہ آداب اس طرح سے پریکٹیکل کر کے سیکھ لیں نا. جی الحمدللہ، لرننگ بھی ہوتی ہے، بالکل. اسپیشلی دیکھیے اگر آپ کو تو سمجھ آ گیا، آپ اگر نہیں بھی جاتے لیکن بچوں کے لیے جانا پڑتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے نا، الحمد للہ. اچھا آپ نے دیکھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں نے آج کل یہ دیکھا ہے کہ میں نے تو بھی جیسے جب ہم فرائیڈے جمعے کی، سوری جمعہ کہہ رہی ہوں، ہم جب عید کی نماز میں گئے تھے تو میں نے نہیں دیکھا کہ امام الگ سے آ کر، حالانکہ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا کہ آپ جب خطبہ دیتے تھے تو عید کی نمازوں میں عورتوں کے پاس الگ سے آ کے اس کو خطبہ دیتے تھے. آپ نے دیکھا نا کہ کوئی عورت اپنی چوڑی دینے لگی، کوئی کچھ دینے لگا، تو کیا آپ کی طرف ایسا نظر آتا ہے؟ جی جی الحمدللہ، نو نا نظر نہیں آ. جی جی الحمد للہ، آپ نظر آتا ہے؟ جی الحمد للہ، بالکل نظر نہیں آتا. جی الحمد للہ، چلیے ہمارے ساتھ استاذہ جی موجود ہیں، اور میں ریکویسٹ کروں گی استاذہ جی اگر آپ ہیں تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کیجیے اور آ کے ہمارے پاس. الحمد للہ آلموسٹ 3-4 منٹ اب باقی ہیں، تو انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ استاذہ جی، جزاکم اللہ کریم کثیرا، انشاءاللہ استاذہ جی کو دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ چلیے رمضان کے بعد پہلی کلاس، ویلکم بیک آفٹر رمضان. کیسا لگ رہا ہے؟ جب بھی رمضان آتا ہے اور رمضان کے بعد جب نئی روٹین شروع ہوتی ہے تو چند باتیں خود سے ضرور پوچھنی چاہیے، وہی میں آپ سے بھی اور اپنے آپ سے اس وقت پوچھنا چاہوں گی. پہلی بات ہے کہ کیا میں رمضان سے پہلے جس لیول پہ تھی اسی پہ ہوں یا اس سے بہتری آئی ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے، کہیں میں پہلے سے ریلیکس تو نہیں ہو گئی؟ مثلا کیسے؟ نماز کو دیکھ لیں، اپنے ٹائم سپینڈ کرنے کو دیکھ لیں، ٹائم ویسٹرز کو دیکھ لیں، اخلاقیات کو دیکھ لیں، دوسروں کے معاملے میں کیئر لیس ہوں یا مور کیئر فل ہو گئی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اس رمضان سے بہترین فائدہ اٹھا لے، تو پھر اس کے بعد اس کی زندگی، یعنی وہ رمضان اس کے لیے خیر کا ذریعہ ہے جس میں وہ اپنے آپ کو بہتر کر لے. لیکن اگر اس سے اپوزٹ ہوا رمضان کہ آیا بھی اور ایسے ہی چلا گیا اور اللہ کو راضی نہ کیا، تو پھر ہم خسارے میں. اب یہ میں اس کو تھوڑا سا لوبریکیٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا اس بات کو، لیکن بات یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ رمضان آیا اور بس اللہ کو راضی کر لیا، یہ بہت دفعہ کی سنی ہوئی باتیں ہیں نا ہماری. اس کا یہ نہیں مطلب کہ رمضان میں اتنی نیکیاں کر لی، اتنی کر لی، فرض بھی ہو گئے، سنت بھی ہو گئے، نفل بھی ہو گئے اور رمضان کے بعد ختم. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں نا، ایک شخص رمضان میں پکا 5 وقت کا نمازی، تہجد بھی تراوی کی صورت میں پڑھ لی، قیام اللیل میں لمبی لمبی تراویاں بھی پڑھ لیں، پوری رات کا قیام بھی ہو گیا، یورپ میں رہتے ہیں تو راتیں چھوٹی تھیں تو اور بھی آسان تھا، آخری 10 راتیں بھی جاگ لیں آپ نے، ٹھیک ہے ہو گیا، وٹ نیکسٹ؟ پھر آپ نے فطرانہ بھی دے دیا، جو کمی بیشی تھی روزوں میں وہ پوری ہو گئی، پھر آپ نے عید کی نماز بھی پڑھ لی، تو بس اب اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا کہ ہمارے نام کے ساتھ جنتی لکھ دیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہ کام کر کے یہ حدیث پوری آ گئی ہم پہ؟ کیا ہم اس حدیث پہ پورے اترے کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اس میں اتنی نیکیاں کی کہ اللہ کو راضی کر دیا وہ تو کامیاب ہے، لیکن جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اس میں اتنی نیکیاں نہ کر سکا تو وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ سچ بتائیے، 30 دن کا ٹیٹوریل جو مجھے آپ کو ملا، ذرا اس کو بریک ڈاؤن تو کی، ذرا اس کا بریک اپ کرتے ہیں، لکھیے گا، ہم امیجن کرتے ہیں 30 روزوں کو، ٹھیک ہے، ہماری خواہش تو 30 کی ہوتی ہے نا، کبھی 29 بھی ہو جائے، ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ 29 ہو یا 30 ہمیں اجر 30 کا ہی ملتا ہے، تو آپ لوگ ذرا میرا ساتھ دیجئے، ذہنی طور پہ لکھ سکیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ 30 دن میں 5 سے ضرب دیجئے، 150 نمازیں، 150 صلوات پڑھی آپ نے ایک رمضان کے مہینے میں۔ چلیے، مرد ہے، اس نے پوری 150 نماز مسجد میں جا کر پڑھی، پہلی صف کا نمازی، تکبیر تحریمہ بھی سنی، اب مجھے بتائیے کہ 150 بار ایک کام کیا تو اس کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ عید کے دن وہ نماز چھوٹ جائے اس سے؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، کتنی دفعہ کام کریں کہ آپ عادی ہو جائیں؟ بلکہ کہتے ہیں کہ کسی کام کو اگر عادت بنانا ہے نا تو 1 ہفتہ 7 ڈیز آپ وہ کام کریں تو اللہ کے حکم سے ہیبٹ بنتی ہے۔ مثلا آپ فجر کے بعد جاگنا چاہتے ہیں، پہلا دن بہت مشکل لگے گا، دوسرا دن تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا، تیسرا دن اور کافی، اور چوتھے دن تو آپ کو بالکل عادت ہو جائے گی۔ اسی طرح جب آپ 150 نمازیں پڑھ چکے اور 30 دن آپ نے 5 وقت نماز وقت پہ پڑھی تو کیا آپ کی اس نماز میں خیر آئے گی؟ آپ کو عادت ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر عید کی نماز سے پہلے فجر نہیں، عید کے دن کی ظہر کوئی نہیں، عصر کوئی نہیں، ساری اکٹھی ہوئیں، کچھ پڑھ لیں، کچھ لیٹ کر دی، تو یہ ہے مطلب، یعنی 30 دن کام کرنے کے بعد بندہ پکا نمازی ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اب آپ کو سوچنے کا انداز سمجھ آ گیا۔ 30 روزے رکھے، 30 روزوں کو اگر آپ آورلی بیسڈ کیجئے، ذرا تھوڑا سا اپنے اوپر اس کو بھی ٹیلی، ہمارے پاس یہاں ایوریج لگاتے ہیں ناروے میں، کچھ لوگوں نے تو کم و بیش کرا، لیکن یہ ہے کہ نارملی اگر جو مجھے سمجھ آیا ہے 21 گھنٹے کا روزہ تھا، چلیے ہم بھی اس کو حساب کتاب کو آسان کرنے کے لیے 20 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، 20 آورز میں نے ایک دن اللہ کے لیے صبر کیا، کھانا سامنے تھا تو نہیں کھایا، اور جب بھوک لگی تھی پھر بھی نہیں کھایا، اور کھانا سامنے آیا جب نہیں بھی دل چاہا تو سحری پہ کھانا پڑا تو کھایا۔ 20 × 30 کتنے گھنٹے کا صبر ہے آپ کا؟ کوئی ضرب دیکھ کے بتا دے، 600 آورز۔ اب مجھے بتائیے کہ جب ایک مہینے میں 600 گھنٹے میں نے صبر کیا، کھانا کھانے کا وقت آیا نہیں کھایا، پینے کو دل چاہا نہیں پیا، غیبت کرنے کو دل چاہا نہیں کی، یعنی ایک شعور کی کیفیت رکھی، چلے آپ اس کو یہ کہہ لیجئے، اگلے سٹیپ پہ تھرڈ پہ لکھ لیجئے کہ میں نے 600 آورز شعور کے ساتھ گزارے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جب 601 گھنٹہ شروع ہو جائے عید کے بعد والے دنوں میں تو ہماری یہ ہیبٹ ایک دم چینج ہو جائے؟ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ دوا بھی ایک دم نہ شروع کرنی چاہیے نہ ختم کرنی چاہیے، دوا کا ایک اثر ہوتا ہے، جب کھاتے ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے ڈوز بڑھائیں، اور جب چھوڑیں تو آہستہ آہستہ چھوڑیں، ورنہ باڈی کو افیکٹ ہوتا ہے۔ تو جب آپ اور میں اس طریقے سے رمضان گزار لیتے ہیں تو کیا اس کا اثر ہماری زندگی میں نہیں آئے گا؟ بس وقت کم ہے، ایک اور چیز دے کر آپ کو چھوڑ دیتی ہوں، پہلی نماز دیکھی، دوسری روزے کے ہم نے 600،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجھے امید آواز آ رہی ہے اساتذہ جی؟ اگر آپ روم میں ہیں تو آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے. اساتذہ جی اگر آپ پلیز روم میں ہیں تو اپنا ہینڈ ریز کر دیجیے, کیونکہ آپ جو ہمیں تیسرا پوائنٹ بتانے والی تھی اس پر آپ کی آواز چلی گئی نا. تو اگر آپ روم میں ہیں تو پلیز آپ ہمیں ضرور بتائیے, ہم چاہتے ہیں کہ سنیں, اور تاکہ ہم اپنا خود سے ذہنی طور پر سوچ کے واقعی ایسا کبھی ہو سکتا ہے. کتنا آپ کو تھنکنگ کا موقع دیا استاذہ جی نے نا, کس انداز سے ہم نے نمازیں پڑھی, کتنے آورز ہمارے روزے میں گزرے, اور اس کے بعد بھی اگر ہم وہ ساری چیزیں اتنا جسے کہا جائے مطلب اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کے بعد اگر اللہ نہ کرے آزاد ہو جاتے ہیں تو کس قدر خطرے کی بات ہے. جی استاذہ جی آن لائن آ گئی ہیں. استاذہ جی اگر آپ روم میں ہیں تو پلیز آپ ہینڈ ریز کیجیے. جی استاذہ جی آ گئی, میں امید کرتی ہوں. استاذہ جی پلیز آپ اپنا پوائنٹس بتائیے. نمبر 3 والا ہمارا پوائنٹ رہ گیا تھا, ہم نے نماز کا اور روزے کا سن لیا تھا. السلام علیکم و رحمۃ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ مائکرو نیٹ چلا گیا تھا. بہرحال بس میں نے پورا کر دیا, لیکن آپ کے لیے ریوائز کر دیتی ہوں ساری بات کو, کہ ہم لوگ 3 مقامات پہ آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان آئے اور اس میں بندہ اللہ کو راضی کر لے. اس کی کانسٹنٹ صورت کیا ہے کہ رمضان کے بعد بھی انسان کو ان چیزوں کی عادت پڑ جائے, اور آہستہ آہستہ پھر اس کی زندگی ایسی تبدیل ہو جائے کہ اس کے رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہ ہو. پہلی چیز نمازوں کو دیکھا, 150 نمازیں اگر وقت پہ پڑھی, جماعت سے پڑھی, اہتمام سے پڑھی, شعور سے پڑھی, تو انشاءاللہ یہ کافی ہے ہمیں پورا سال نمازی بنانے کے لیے. دوسری چیز ہم نے روزے کے آورز گنے کہ ہمیں تقریباً 600 گھنٹے اس روزے سے رہنا پڑا اس مہینے میں. اس میں صبر بھی کیا, کھانے کا صبر, پینے کا صبر, اور غلط بولنے کا صبر, غلط دیکھنے کا صبر. تو یہ صبر ہمارا انشاءاللہ اگلے 11 مہینے میں نظر آئے گا. اور تیسری چیز جو تھی وہ ہم نے دیکھی کہ ہلچل, وقت کا بہت اچھا استعمال ہوتا ہے رمضان میں. ایک ایوریج پرسن بھی دن کے 6-7 گھنٹے کسی نہ کسی صورت میں علم پہ, قرآن پہ, سیکھنے سکھانے پہ لگاتا ہے. 3 گھنٹے کا دورہ قرآن ہے اگر, تو 2 گھنٹے کی تراویح بھی ہے, تو 1-2 گھنٹہ گھر میں بھی بعض دفعہ قرآن, سادہ قرآن پڑھا جاتا ہے. یعنی ہم نے تقریباً 6 سے 7 آورز ڈیلی قرآن کو دیے, اور یہ سب کچھ ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم اگلے 11 مہینوں میں بھی اللہ کے دین کے لیے بھاگ دوڑ کریں, علم دیں, ٹائم علم کو وقت دیں, قرآن سیکھنے پہ سکھانے پہ وقت لگائیں. انہی 3 چیزوں کی روشنی میں ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ رمضان کے بعد کہ اب یہ چند دن جو گزرے ہیں میرے, ابھی کہیں غفلت تو نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے اپنا محاسبہ کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزا. استاذہ جی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ آج آپ آ گئی, اور الحمدللہ آپ کی اتنی پیاری موٹیویشن باتیں اور اس طرح سے سوچنے کا انداز جو ہمیں دے گیا, واقعی ہم اس چیز پر سوچیں گے, اور جس طرح استاذہ جی نے ہمیں 3 پوائنٹس دیے خود بھی سوچیں گے اور آگے شیئر بھی کرائیں گے, تاکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب ہم اتنی نمازیں پڑھ لیں, ماشاء اللہ اتنے آورس کے روزے رکھ لیں, اور اتنا ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی قرآن پاک میں لگائیں, تو پھر ہم کیوں نہیں لگا سکتے؟ جب ہم 1 مہینے کے اندر لگا سکتے ہیں نا, تو بعد میں کیوں نہیں لگا سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو سیلف انالیسس کریں, آگے لوگوں کو بھی بتائیں, تاکہ وہ بھی الحمدللہ جو ہمارے اپ کمنگ نیو کورسز آ رہے ہیں اس کے اندر جوائن کریں, اور آپ دیکھیے گا کیسے ہماری زندگیوں کے اندر اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا جو مطلب جو ہماری زندگی کی برکات ہیں وہ خود نظر آئیں گے انشاءاللہ نا. چلیے جزاکم اللہ خیر کثیرا, آپ نے جو اپنا ایکسٹرا ٹائم دیا, اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے حساب اجر دے. اتنا اچھا لگا استاذہ جی ہماری کلاس میں آئی, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے. آپ کو پتا استاذہ جی بہت بزی, اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں اتنی برکت دے اور اتنا زیادہ ان سے اپنے دین کا کام لے, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے, وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے, اور ہماری کلاس میں آتی رہے اور ہم اسی طرح موتیوں کی مالا دیتی جائیں, اور ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جڑتے جائیں, اور ہم بھی کچھ نہ کچھ اس دنیا سے کر کے جائیں. آمین اللہ آمین. واقع دوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اپنا خیال رکھے گا, انشاءاللہ آپ سے فرائیڈے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ولك الملك كله وبيدك الخير كلك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهلا أنت أن تحمد. وأهلا أنت أن تعم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا وهديتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد في الأولى والآخرة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والجود سبحان ذي الكرم والجود سبحان الذي أحصى كل شيء علما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سقيمة قلوبنا. اللهم أغننا بالحلم وزيننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قائلين لها، وأتممها علينا إنك أنت الجواد الكريم. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وانقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. يا من ليس معه رب يدعى ولا ملك على السؤال يرجى ولا شافع يغشى، يا من لا يزداد على السؤال إلا كرما وجودا، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا. أذقنا برد عفوك ولذة مناجاتك. اللهم إنا قد تولينا صوم شهرنا وقيامك على تقصير منا، وقد أدينا فيه حق فقليلا من كثير، فاللهم ارحمنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا لسعته. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي يوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا. ومن النار سترا وحجابا. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. يا عظيم المن يا واسع المغفرة يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. إلهنا ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أعطفك على من سألك وما أرأفك على من أملك. من الذي سألك فحرمته أو لجأ إليك فأسلمته أو هرب إليك فطردته؟ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا من فتح بابه للطالبين وأظهر غناه للراغبين وأطلق للسؤال ألسنة السائلين، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا سوءا إلا صرفته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حيران إلا ضللته إلى طريق الخير والرشاد ولا مستقيما إلا ثبته ولا ولدا إلا أصلحته ولا داعية إلى الخير إلا وفقته ولا آمرا بالمعروف إلا سددته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين وفك أسر المسورين وأطلق سراح المسجونين وانصر عبادك المضطهدين في كل مكان من إخواننا المسلمين. اللهم فرج همهم ونفس كربهم ويسر أمورهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق محرجا. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وأنزل عليهم نصرك المبين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي الشيشان وفي البوسنة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفرج عن المسجد الأقصى. اللهم وفرج عن المسجد الأقصى. اللهم وفرج عن المسجد الأقصى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسأ من أعطى وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وكتبت الآثار وأخذت بالنواصي ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والدين ما شرعت والحرام ما حرمت والخلق خلقك والعبد عبدك والأمر أمرك وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تدخلنا الجنة أجمعين وأن تعتق رقابنا من النيران اللهم حرم جلودنا على النار فإنها لا تقوى يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما يا واسع المغفرة إلهنا هل في الوجود رب سواك فيدعى أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى أم هل من حاكم فترفع إليه الشكوى إلى من نشتكي وأنت العليم القادر وإلى من نلتجي وأنت الكريم الساتر أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر يا من هو عالم بالسرائر والضمائر يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن يا ملجأ القاصدين يا حبيب المحبين يا أنيس المنقطعين يا جليس الذاكرين يا من هو عند قلوب عباده المنكسرين يا قاضي حوائج السائلين يا قابل توبة التائبين يا مفرج كرب المكروبين نسألك اللهم أن تقبل دعاءنا وترفع درجاتنا وتقيل عثراتنا وتغيث لهفاتنا وتستر عيوبنا وتتجاوز عن سيئاتنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قهار يا تواب نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إن رمضان قد آذن بالرحيل فاجعله يا ربنا راحلا بذنوبنا وعيوبنا وتقصيرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجبر كسر قلوبنا على فراق شهرنا. اللهم وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وسعة رزق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وآنس وحشتهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم وانقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحم في الدنيا غربتنا.